الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں آپ حضرات سن رہے ہیں، اور اس سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو جو سند کے اتصال سے تعلق رکھتا تھا، گزشتہ نشستوں میں اس کے متعلق بات ہوئی، اور تفصیلاً یہ بات عرض کی گئی کہ یہ صرف اس امت کو شرف حاصل ہے کہ اس کی کتاب بھی محفوظ ہے، اور اسی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا سارا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے. اور یہ جو ترازو قائم کیا تھا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی موجودہ مذاہب ہیں جو اپنا سلسلہ سند وہی سے بیان کرتے ہیں، کسی ایک مذہب کا سلسلہ بھی وہی سے ملا ہوا نہیں ہے. متصل کے معنی ہمارے ہاں یہ لیے جاتے ہیں کہ جیسے زنجیر میں ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح خبر کا، حدیث کا، شہادت کا، گواہی کا، آیت کا اتصال ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ سے کوئی دریافت کرتا ہے تو یہ قرآن پاک جو آج آپ پڑھ رہے ہیں اس کی اتھینٹیسٹی کیا ہے، کیا یہ واقعی جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ان کے ذریعے سے کیا گیا اور وہ لے کے حاضر ہوئے، اور ان کے بعد آپ تک کیسے پہنچا، تو اس کا اور جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ ہم سے لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی ٹائم ایسا نہیں گزرا جبکہ کوئی فرد اس کا حامل نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پھر اور لوگوں نے پڑھا، پھر امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات آ گئی، پھر حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات آ گئی، اور اس وقت دنیا میں دو تین قراتیں مسلسل چل رہی ہیں، متواتر ہیں. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات جس سے آپ تراویح میں قرآن پاک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قرآت جو مالکی حضرات کے ہاں اور خاص طور پہ افریقہ میں پڑھی جاتی ہے، اور قالون رحمت اللہ علیہ کی قرآت جو تونس میں پڑھی جاتی ہے، حفص رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے اس قرآت کو آگے امت کو سکھایا، پھر انہوں نے اگلی پشت کو سکھایا، اگلی نسل ہوتے ہوتے یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا. اور جب دور شروع ہوا پریس کا تو اب تو بات ہی ایسی ہو گئی کہ کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ جب سے پریس میں چیزیں آئی ہیں، اس وقت سے جو پہلا قرآن پاک چھپا ہوگا اور آج کے دن کا چھپا ہوا بھی لے لیں اور دنیا کے کسی خطے کا لے لیں، وہ ایک جیسے ہیں. سند متصل ہونا یہ ہے. حدیث کی سند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے سنی، ان کے بعد زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، ان کے بعد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، ان کے بعد جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، ان سے امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے سنی، اور ان کے بعد ان سے امام ابو یوسف اور محمد نے سنی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد زاہیہ قاسم ان لوگوں نے سنی۔ تو یہ ایک سے دوسرے تک بات کو، اور درمیان میں جس محدث نے جس چیز کو لکھ لیا پھر تو وہ تحریر میں آ گئی، اور پھر وہ تحریر آگے کو منتقل ہوتی چلی گئی۔ مثلا کتنی روایات ایسی ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک جب پہنچی ہیں تو انہوں نے اس چیز کو لکھ لیا، جب لکھ لیا تو موتا امام مالک جو تھی وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جن کی کتاب وہی تھی، ان کے 600 سال بعد کا کوئی نسخہ نکال دیا تو اس میں بھی وہی لکھا ہوا ملے گا، اور اب انہیں گزرے ہوئے 1200 سال کے قریب ہو گئے تو اب دیکھ لیجئے اب بھی وہی ملے گا۔ یہ متصل سند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مثلاً روایت ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہتے ہیں وہ سنی ان کے شاگردوں نے، علقمہ نے سنی، علقمہ سے اسود نے سنی، پھر ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، پھر حماد نے سنی، حماد سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، ابو حنیفہ سے محمد ابو یوسف، اور پھر آگے مامون الرشید، اور یہ چیزیں لکھی گئیں، تحریر ہو گئیں۔ جب تحریر میں آ گئی ایک چیز اور ان لوگوں نے ایک ایک لفظ کو پوری ذمہ داری سے ادا کیا، کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جس پہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس سند سے یہ بات پہنچی ہے، وہ بہی ناخذ، اور ہم اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ متصل سند ہے ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی، ایسی متصل سند اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے کسی بھی مذہب کے بانی سے کسی کے پاس نہیں، نہ عیسائیت میں نہ یہودیت میں، کسی کے پاس یہ سند متصل نہیں ہے۔ یہ اس امت کا شرف ہے، اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو گزشتہ نشستوں میں تفصیل سے اس پہ بات ہوئی، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے جو ترازو ہم تولنے کے لیے دوسروں کے واسطے قائم کرتے ہیں خود اپنے آپ کو بھی اس میں رکھ کے تولنا چاہیے، کہ ہمارے ہاں بھی متصل سند ہے یا نہیں۔ کیونکہ ہدایت کے دو ہی ذریعے رہے ہیں، یا تو کتاب ہدایت کے لیے رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ نازل فرماتے رہے ہیں، اور یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں کہ نبوت نے بتایا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اور نبوت کو بسا اوقات کتاب کے ساتھ رکھا گیا ہے، بسا اوقات کتاب سے الگ کر دیا گیا۔ اور اس دین نے چونکہ قیامت تک چلنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں قرآن پاک کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے، اس لیے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بغیر ان کی احادیث کو سمجھنا، دونوں کام دشوار۔ یہ الگ بات ہے کہ امت کے اساتین اور بڑے بڑے فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن اپنی تشریح، اپنی تفسیر، اپنی وضاحت اور اپنی ڈیٹیلز لوگوں تک پہنچانے کے لیے جتنا بار 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 حدیث کی طرف رجوع کرتا ہے، حدیث اپنی اصل اور سند کے لیے اتنا قرآن پاک سے رجوع نہیں کرتا۔ قرآن کا ہر صفحہ عرض کیا تھا کہ جب تک سیرت سامنے نہ ہو، احادیث سامنے نہ ہو، اس کا حل کرنا دشوار ہے۔ اور حدیث ان 8 علوم کے مجموعے کا نام ہے جو گزشتہ نشست میں آپ سے عرض کیا تھا، اور ان کا ان آٹھ علوم میں سے ایک کا جز اس کا ایک جز سیرت کہلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ان دو متصل واسطوں سے ایک واسطہ بھی ایسا ہو جو لوگ چھوڑ دیں گے گمراہ ہو جائیں. اگر قرآن پاک کو چھوڑ دیا جائے اور علیہ باللہ یہ مان لیا جائے کہ ایک کتاب تو آئی تھی مگر درمیان میں اتنا گیپ آ گیا, دو سال, چار سال, دس سال, سو سال کے بعد پھر کوئی نسخہ کہیں سے دریافت ہوا, تو وہ سند متصل نہیں. اور اسی طرح حدیث کے معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی سند متصل ہے, اور جہاں سند متصل نہیں ہوتی وہاں پہ محدثین بہت سے اور جن کو آج کی زبان میں کہنا چاہیے کہ سائنٹیفک طریقے ان کے پاس ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا نہیں کہی. تو دونوں چیزوں کا حال ایسے ہی اس متصل سند کے لیے, اور اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جب تک سیرت اور حدیث کا مطالعہ نہ کیا جائے اور جب تک سیرت طیبہ سامنے نہ ہو خدا کی کتاب بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس کی کچھ مثالیں آپ سے عرض کی جاتی ہیں. آپ دیکھیے قرآن پاک جو نازل ہوا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں نازل ہوا ہے, پھر اسی زبان میں نازل ہوا ہے جو زبان وہ حضرات بولتے ہیں. نتیجتاً سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آنی چاہیے تھی, مگر کتنی آیات ایسی ہیں جن کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا اور حل کرایا کہ اس آیت کا مفہوم بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ بات عقل کے خلاف ہے, مثلا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ اس کی تشریح فرما دیجیے. اللہ تعالی نے آیت نازل کی اور فرمایا کہ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, ولم یلبسوا اعمالہم بظلم اور انہوں نے اپنے اعمال کو ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کیا, اولئک یہ ہیں وہ لوگ, لہم الامن جن کے لیے سلامتی ہے, وہم مہتدون اور یہ لوگ ہیں جو صحیح ہدایت کی راہ پر. اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو جمع نہیں کیا تو وہ لوگ صحیح ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں ہے کہ عربی سمجھ نہیں آتی تھی, وہ سب سمجھتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اینا لم یظلم, ہم نے کون سا شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا, ظلم تو ہوتا ہی ہے, کچھ نہ کچھ تو نادانی ہو ہی جاتی ہے, کوئی چھوٹا موٹا گناہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو آتی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لائے اور اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا تو کون ہے ہم میں سے ایسا شخص جس نے ظلم نہ کیا ہو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ ظلم ہے تو نہ اس کے لیے سلامتی ہے نہ اس کے لیے ہدایت. یہ سوال پیدا ہوا نا عقلی طور پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کریمہ میں جو ظلم کا مطلب ہے تم لوگ وہ نہیں سمجھے, اور پھر آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم. تو اس آیت میں ظلم کے معنی اور مفہوم متعین کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رجوع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور آپ نے بتایا کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. تو پھر اس کا مفہوم یہ بنا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ لوگ ہیں جو سلامتی میں ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر. اب دیکھیے اپنی شرح کے لیے, اپنی تشریح کے لیے, اپنا مفہوم متعین کرنے کے لیے قرآن پاک کو حدیث کی ضرورت پیش آئی, اور پھر پتہ چلا کہ اچھا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نہ بتلاتے کہ یہاں اس سے مراد شرک ہے تو پھر مفسرین کرام اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے, اور اگرچہ وہ صحیح ہوتا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ کسی کا فرمانا دونوں میں بڑا فرق. یہ ہے سیرت، یہ ہے حدیث، جب تک یہ پتہ نہ چلے. قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہے، اس آیت میں ظلم کا مفہوم متعین کرنا دشوار ہو جاتا. ایک اور مثال اس کی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من یعمل سوءا یجزی به، جو انسان بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس برائی کی جزا دیں گے، جیسے بوئے گا ویسے کاٹے گا، اور جو غلط کام کیا ہے اس کی سزا ملے گی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں سے کون سا ایسا ہے جو برا کام نہیں کرتا؟ تو اللہ کے رسول، اگر قیامت میں ہر ہر گناہ کی سزا اور برائی کی سزا ملنا شروع ہو گئی تو یہ تو بہت دشوار ہے، ملے گی کیسے؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، تشریف فرمائی، آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے جو کہا ہے نا کہ گناہ کی سزا تمہیں ملے گی، تو یہ جو زندگی میں تمہیں تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں، ناگوار امور دیکھنے پڑتے ہیں، یہ بھی اس جزا کا حصہ ہی، یعنی اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہو جائیں. متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دنیا میں جو تکالیف انسان کو پیش آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو اب مسئلہ صاف ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطی تم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اس کا کفارہ دنیا کے اعمال بھی ہیں جو تمہیں ناگواری کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں، ناگوار چیزیں، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ بھی کفارہ ہو جائے گی، قبر کا عذاب ہے یہ بھی کفارہ ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے انسان بھول جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یہ بھی گناہوں کا کفارے میں شامل ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے ایک آدمی کو جو قتل کیا گیا ہے کس اذیت اور تکلیف کے مرحلے سے وہ گزرا ہوگا، تو یہ بھی اس کے گناہوں کے کفارے میں قیامت میں شمار کر دیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی جیب میں ایک چیز رکھ کے بھول جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے جیب میں تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا اور پریشانی ہوتی ہے کہ فلاں چیز کہاں گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. اس لیے کہ ناگوار تو گزرتا ہے، اب انسان پریشان ہوتا ہے، تو وہ جو ناگواری گزر رہی ہے اس کو فرمایا کہ یجزی ہی، اللہ نے جو کہا ہے کہ تمہیں جو برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی تکالیف بھی جو ہیں وہ بھی کفارہ بن جاتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قرآن پاک کو سنتے تھے اور وہ اللہ کے بندے خوب سمجھتے تھے، اگر وہ نہ سمجھتے ہوتے تو عقلی اشکالات نہ پیدا ہوتے. اسی لیے قرآن نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی، اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ فرقان میں کہ ہمارے بندے تو وہ ہیں کہ وہ ہماری آیات کو سنتے ہیں اور لم یخرو علیہا ثم مومیانا، اور اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں کیا کہا. اسی لیے تو پھر دل پھٹ جاتا، اسی لیے تو شہادت موت واقع ہو جاتی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ غالباً زرارہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے نماز پڑھائی کوفہ میں اور انہوں نے فجر کی نماز میں یہ آیت تلاوت کی کہ یوم نقر فاذا نقر فی النقور، اور جب سور پھونکا جائے گا، فذلک یوم فذلک وہ ایسا دن ہوگا، یوم عسیر سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں کے لیے کوئی آسان دن نہیں ہوگا. وہ یہ آیت انہوں نے پڑھی اور ان پر اتنا خوف اس کا طاری ہوا کہ بس چیخ ان کی نکلی ایک، گرے اور انتقال ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو آتا ہے کہ وہ ساری رات ایک ہی آیت کی تلاوت فرماتے رہے اور روتے رہے کہ جو شخص برائی کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا، اور جو اچھائی کرے گا مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی اس کے بھی نتیجے دیکھے گا. تو وہ روتے رہے اس آیت کو، اس لیے کہ سمجھتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا، کہ ساری رات بار بار دہراتے رہے صاحب کو کہ ان پازیٹو ہم سن نہ ہوں عبادت، اللہ اگر آپ عذاب دیں تو یہ لوگ آپ کے بندے ہیں، اور اللہ اگر آپ معاف کریں تو آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، آپ کی تو شان ہے. قرآن پاک کو سنتے تھے سمجھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے ہی بس عقیدت میری. ہمارے ہاں کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، اور کتنے فیصد ایسے ہیں جنہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں کیا حکم دیا ہے. اندھیر مچا ہوا ہے، جذبات اور جان مانگو حاضر ہے قرآن کے لیے، مال مانگ لو، خون مانگ لو، اور سمجھ مانگو، وقت مانگو کہ پڑھو اسے، وقت نکاؤ اس پہ، وہ نہیں دینا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھتے تھے نا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے یہ جو فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، قیامت کے دن ایسا ہے کہ جس دن ہم زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے، بس سماوات اور جو آسمان ہیں مطویاتم بیمین ہی، اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے انہیں لپیٹ لے گا. تو زمین تو تبدیل ہو رہی ہوگی اور آسمان دکھتے ہوئے ہوں گے، تو خدا کی مخلوق جائے گی کہاں؟ یہ عقلی سوال ہے نا. یہ قرآن پاک اگر کوئی پڑھے تو اس کے ذہن میں آتا ہی ہے کہ لوگ کدھر جائیں گے. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تفکر اور تدبر. متصل سند سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سوال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تو اس دن پل سرات پہ ہوں گے، یہ ارشاد فرمایا. اب سارا مسئلہ حل ہو گیا. اب دائیں ہاتھ پہ اللہ تعالی آسمانوں کو کیسے لپیٹیں گے؟ یہ تو جس دن لپٹیں گے اسی دن سمجھ آئے گی. بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ ہے وہ چیز کہ متصل سند ہے اس کی، اور قرآن اپنی تشریح میں بار بار حدیث کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ جو فیشن ہے نا ایک، کہ نہیں حدیث کا انکار اور حدیث پہ اعتراضات، انہیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ حدیث اور سیرت جو اس کا ایک جز ہے، ان سب چیزوں کو درمیان میں سے نکال دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معاذ اللہ صرف ایک ریفارمر کی رہ جائے، تو پھر اس کتاب کو کون سمجھائے اور کون سمجھے. اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، اور لوگوں نے انہیں مبارکباد دی جب انہوں نے دعوت کی لوگوں کی، تو بہت خوش تھے وہ کہ 8 برس میں. تو کسی نے کہا تمہارے والد عمر رضی اللہ عنہ تو 12 برس میں پڑھی تھی، اچھے اور 8 برس میں پوری ہو گئی. وہ اس لیے کہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے، اس پہ اشکالات پیدا ہوتے تھے، سوالات جوابات، اس کا سلسلہ تھا. اور اتنے دیانتدار تھے یہ لوگ، اتنے دیانتدار تھے کہ جس کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا تھا، اگر جواب نہیں آتا تھا تو صاحب کہہ دیتا تھا بھائی اس کا نہیں معلوم، یا کہہ دیتا تھا مجھ سے بڑے وہ ہیں ان سے پوچھ لو. تنگ نظری نہیں، بڑی وسعت تھی ان کے قلب میں، ان کے دل میں. اسی لیے اللہ کا یہ دین اتنا پھیلا ہے. اسد ابن فرات پڑھنے گئے تھے اسپین سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ، تو اسد ابن فرات نے پوچھنا شروع کیا کہ حضرت یہ بات ایسے کیوں ہے حدیث میں، ایسے کیوں ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کچھ دن یا کچھ عرصہ تو جواب دیا، پھر کہنے لگے کہ بیٹے تمہارا مزاج جو ہے نا، یہ شکوں کو دریافت کرنا اور اس پہ بحث کرنا، یہ مزاج کوفہ والوں کا ہے، تو تم بہتر ہے وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر یہ بحث کرو، وہ لوگ تمہیں سمجھائیں گے ساری باتیں. اسد ابن فرات نے حدیث پڑھی اور پھر جاتی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے سمجھی ساری چیزیں. امام محمد رحمۃ اللہ تو فقیر تھے، وہ باتوں کا جواب دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، یہاں تک کہ اسد ابن فرات نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے علم ایسے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے علم ایسے سکھایا جیسے چڑیا اپنے بچے کے منہ میں چوگ ڈالتی. انہوں نے اتنی مہربانی مجھ سے. اور اسد ابن فرات آئے ہیں اسپین، اور انہوں نے آ کر یہاں کا سارا قانون جو فقہ مالکی تھی ان کا، وہ ہے بنیادی ستون جس سے مرتب کیا. سمجھدار تھے نا، پوچھتے تھے. اور اساتذہ بھی سمجھدار تھے نہیں آتا تھا تو صاف کہہ دیتے تھے نہیں آتا، اور سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی آدمی تسلی کر سکتا ہے تو فرماتے تھے وہاں رجوع کرو. یہ علم تھا ان لوگوں کا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا. حدیث کو اگر بیچ میں سے سیرت کو نکال لیا جائے تو خود قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا. اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ دیگر مذاہب کی سند متصل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ایویڈینسز ہیں اس بات کے کہ ہماری سند متصل. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا کہ وہی یہ کیسے نازل ہوتی ہے، اشکال تو مناسب نہیں، اشتیاق شوق کہیے، ان کا وہی کیسے نازل ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی مجھ سے اس طرح آتی ہے کہ کبھی فرشتہ میرے سامنے آ جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھنٹی کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے، اور آپ نے فرمایا میرے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. یہ سارے طریقے تین جو ہیں وہ بیان کیے، صحیح بخاری میں بھی اور طریقے بھی آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا بیان کیا. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کو بہت اشتیاق تھا کہ پتہ چلے وہی نازل کیسے ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے بلا لیا اور کہا آؤ دیکھو، ان کا یہ دیکھو وحی آن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے نازل ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وحی انہیں معلوم نہیں تھا چیز کیا، لیکن وہ وحی نبوت سے بے خبر تھے کہ انبیاء علیہ السلام پہ کیسے وحی آیا کرتی ہے. وحی کے لغوی معنی انہیں پتا تھا، لغت میں ڈکشنری میں کسی لفظ کے جو معنی آتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو پتا ہوتے ہیں، اور ٹرم جو ہوتی ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. کسی اچھے سمجھدار بچے سے پوچھ لیجیے بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، تو وہ کہے گا اس کا ترجمہ خون کا دباؤ ہے، اور وہ کہے خون کا دباؤ کیا ہوتا ہے، تو وہ ڈاکٹر بتائے گا کہ بیٹے یہ خون کا دباؤ ہوتا ہے، یہ اس چیز کو کہتے ہیں. تو لغوی معنی کسی بات کے اور ہیں، اور اس کے حقیقت تک پہنچنا رسائی ہونا یہ بات اور ہے. تو لغوی معنی یہ سب جانتے کہ وحی کا لغت میں کیا معنی، حقیقی کیفیت دیکھنا چاہتے تھے. وہ اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے دکھا دی کہ یہ دیکھ لو. یہودیوں سے ملاقات ہوئی مشرکین مکہ کی، اور انہوں نے قرآن پاک پہ ایک اعتراض کیا. انہوں نے کہا تمہارے ہاں جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پہ وہی خدا کی طرف سے آتی ہے، اور یہ بتاؤ کہ مریم جو تھیں ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کتنا فاصلہ تھا درمیان میں، کئی صدیاں. اور تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ یا اختہ ہارون، ہارون کی بہن. قرآن میں آیا ہے نا کہ ان کے پاس آئے اس سے مریم کے پاس، تو انہوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے، اشارت الیہ، خاتون نے اشارہ کیا بچے کی طرف. تو اس سلسلے میں آیا ہے کہ وہاں جب انہوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے لفظ یہ کہے یہودیوں نے اس زمانے میں، یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی مرأسو، تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت تم کی بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی کوئی بری عورت نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے، تم اس نسل سے ہو، خاندان سے ہو، ہارون کی بہن، یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہارون جو تھے قرآن میں جو آیا ہے یہ تو بہت عرصہ پہلے تھے، مریم کا کوئی بھائی ہارون تھا ہی نہیں، یہ کیا ہے، یہ تاریخی اشکال تھا. یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کہا ہے اللہ نے نقل کیا ان کا قول کہ ہارون کی بہن، تو یہ ہارون علیہ السلام مراد نہیں ہے، یہ تو اسی زمانے کا کوئی نیک آدمی تھا، یعنی جس کی نیکی ضرب المثل تھی، شہرت پذیر تھی نیکی ان کی. تو لوگوں نے کہا ہارون کی بہن، یعنی اتنے اچھے آدمی کی بہن، تم نے یہ کام کیا کر لی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن پاک حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اور سندیں دونوں کی متصل ہیں، جس طرح قرآن کی ویسی حدیث کی. حدیث میں درجات ہیں، وہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں بعد میں، مگر حدیث کے بغیر چارہ کار ہے نہیں. کون یہ بتائے گا کہ نماز کی آیات جو ہیں وہ نماز میں پڑھنے والی آیات کون سی ہیں، اور کیسے یہ پتا چلے گا کہ رکعات کتنی ہیں؟ تواتر جو امت کا چلا آ رہا ہے وہ ان ساری چیزوں کو کہ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی چیزیں وہ اپنی جگہ پر مسلم، مگر اس کے باوجود سند کے متصل ہونے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام بنتا نہیں. یہ تو چند ایک مثالیں ہیں جو ہم نے آپ سے عرض کی. علام الموقعین ایک کتاب لکھی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سارے خانوادے کو اللہ نے علم سے بڑا نوازا. ابن جوزی تھے، پھر ان کے بعد ابن تیمیہ آئے، پھر ان کے بعد ابن قیم آئے، پھر ابن کثیر آئے، ابن رجب آئے، ابن عبدالحادی آئے، یہ سارے کے سارے اپنے وقت کے بڑے مشاہیر علماء اور چوٹی کے محدث اور مفسر. بعض بعض تو ایسے ہیں کہ انسان برسا برس کھوج لگا لے کہ آخر ان کا اصل میدان کیا تھا. تفسیر میں دیکھو تو اس میں کامل، حدیث میں دیکھو تو جب مباحث لکھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے وہ اس شخص نے ساری زندگی حدیث ہی پڑھی. تاریخ پہ دیکھیے تو ایسے اس تاریخی اسباب اور علل کا تجزیہ کرتے ہیں جیسے انہیں تاریخ کے علاوہ کچھ کام نہیں. اسماء الرجال پہ وہ ان کا حال ایسے ہی ہے، لغت پہ وہ ان کا عبور ایسے ہی ہے. اللہ نے اتنا فضل فرمایا تھا ان لوگوں پر کہ ایک ایک شخص میں پوری پوری وہ صلاحیتیں اور وہ علم اور وہ سب چیزیں جمع ہو گئی تھیں جو آج کے زمانے میں اکیڈمی کے مختلف افراد پر تقسیم کی جائیں تو وہ افراد اسے پورا نہیں کرتے. تقویٰ تھا ان میں، برکت اللہ نے دی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے علام میں 110 صفحات، اب جو چھپی ہے ان کی 110 صفحات پر بھی بحث لکھی ہے ساری، جس کی چند ایک مثالیں آپ سے عرض کی ہیں انہی کے حوالے سے. انہوں نے 110 صفحات اس پہ لکھے ہیں مسلسل کہ حدیث کے بغیر قرآن پاک کی سمجھ دشوار ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کیا کیا اشکالات چیزیں پیش آتی رہی عقلا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کرا. حدیث کا جہاں تک معاملہ ہے سند متصل ہونے کا، ہم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی کتابوں کی قسمیں ہیں، خود احادیث کی بھی اقسام. یہ حدیث کی بحث اس لیے کی جا رہی ہے کہ آگے کو چل کے سیرت میں بار بار حدیث کے حوالے آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، یہ فرمایا، یہ کیا ہے، یہاں سے آئے، یہاں گئے. تو وہاں پہ پہنچ کے حدیث کا جب بار بار ذکر آئے گا تو حدیث کے بارے میں اگر پہلے سے علم نہ ہو تو وہاں پہنچ کے جب تنقید ہوتی ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، کہ یہ روایت درست ہے، کہ یہ روایت اس درجے کی ہے، تو جب پہلے سے علم نہ ہو اور بنیاد نہ بنی ہوئی ہو تو وہاں اشکال پیش آتا ہے. حدیث کی کتابوں کے بارے میں الاجوبۃ الکاملہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے اس میں حدیث کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں اور محدثین نے بھی کی ہیں، حضرت نے بھی کی ہیں. بڑا علم اللہ نے دیا تھا، بڑا علم اللہ نے دیا تھا. ان کی کتابیں ابھی بھی ہیں، تحذیر الناس ہے، آب حیات ہے، اور متعدد کتابیں. ایک ایک حدیث کی شرح میں انہوں نے پورا پورا رسالہ لکھا ہے، اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، خاصے صاحب علم، اس کتاب کو استاد کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. کوئی پڑھائے اور سمجھائے کہ یہاں پر یہ معنی ہے، حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں. اتنا علم اللہ نے دیا. الاجوبۃ الکاملہ میں 3 قسمیں حضرت نے لکھی ہیں. ایک قسم تو حضرت نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی احادیث کی کتابیں جن میں سب صحیح احادیث ہیں، مثلا صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، اس میں محدثین نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جو حدیث لکھیں گے اسے صحیح لکھیں گے. جو حدیث لکھیں گے اس کے شواہد اس کی دلائل لائیں گے کہ یہ حدیث اس طرح ہے. حدیث کی کتابوں کی پہلی قسم تو وہ ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ اہتمام کیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام کیا, ان سے بھی پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہے, اور اس سے بھی جو پہلے کتاب ہے کتاب الآثار ہے. ان سب حضرات نے ان کتابوں میں خاص طور پہ احادیث کا اہتمام کیا کہ صحیح احادیث جو ہیں وہ لکھی جائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تو اتنا اہتمام تھا احادیث کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کوئی حدیث اپنی کتاب میں اس وقت تک نہیں لکھی جب تک کہ اس کو لکھنے سے پہلے دو رکعتیں نہیں پڑھی. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث میں اتنا انہماک تھا کہ ان کی وفات بھی اسی طرح ہوئی. وہ پڑھا رہے تھے اور کسی نے کہا حضرت یہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے اس کی سند, تو فرمایا اچھا میں اسے دیکھ کے پھر تمہیں بتاتا ہوں. گھر تشریف لائے اور اپنی کتابیں دیکھنے لگے جو لکھی ہوئی تھیں, اور گھر والوں کو کہا کہ بھوک لگی ہے اور کوئی چیز کھانے کی ہو تو مجھے دے دو. گھر والوں نے کھجوروں کا ٹوکرا رکھ دیا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کھاتے بھی رہے, کتابیں بھی دیکھتے رہے, کھاتے بھی رہے, حتیٰ کہ ٹوکرا ختم ہو گیا اور اتنا انہماک تھا حدیث میں کہ پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی اور اسی میں انتقال ہوئی. اتنے منہمک تھے یہ لوگ, زندگیاں وقف کر دی تھیں کہ کام کرنا ہے, اور کام ایسے ہی ہوتے ہیں. جن لوگوں کو یہ عادت بن جائے نا کہ ہر بینک میں اکاؤنٹ کھول لیں, وہ پھر کام نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے اپنے لیے طے کر دیا تھا کہ زندگی میں کام ہی بس یہی کرنا ہے, اور وہ واقعی انہوں نے کیا. اسی طرح اور حدیث کی کتابیں بھی ہیں کہ مصنف نے یہ اہتمام کیا کہ جو بھی حدیث میں اس کتاب میں لکھوں گا صحیح لکھوں گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کوئی ایسی چیز لکھ دیتا ہے کہ مریض جو بھی اس سے رجوع کرے اسے نسخہ ملے, کہ صحیح نسخہ یہ. حضرت نے حدیث کی کتابوں کی دوسری قسم گنوائی اور وہ کہتے ہیں کہ مصنف نے حدیث لکھی ہے اور حدیث کے بعد انہوں نے درجہ بھی اس کا متعین کر دیا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی. مثلا حدیث کبھی صحیح ہوتی ہے, کبھی حدیث ضعیف ہوتی ہے, کبھی حدیث مرفوع ہوتی ہے, متواتر ہوتی ہے, عزیز ہوتی ہے, مشہور ہوتی ہے, متعدد قسمیں ہیں حدیث. متواتر حدیث وہ کہلاتی ہے کہ جس حدیث پہ ہر زمانے میں اتنے لوگ اس کے راوی مل جائیں کہ اتنے لوگوں کا بظاہر جھوٹ پہ جمع ہونا دشوار ہے. مثلا متواتر حدیث دیکھنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں حصہ لیا غزوہ بدر میں. متواتر کی بھی آگے اگرچہ وہ چار قسمیں کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں حصہ لینا, تشریف لے جانا, یہ ہر دور میں متواتر رہا ہے. سب لوگوں نے دیکھا, اتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ سب مل کر جھوٹ بولتے یہ ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ علیہ اعوذ باللہ جھوٹ سے ویسے بھی بلند و بالا تھے. تو مصنف حدیث لکھتا ہے پھر اسے حکم بھی لگا دیتا ہے, کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے, پھر کہتا ہے یہ حدیث صحیح سے ذرا سے کم درجے کی ہے, پھر کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے, یعنی اس کے راوی جو ہیں ان میں صحیح طرح یاد رکھنے کا جذبہ نہیں تھا. مثلاً ایک راوی ہے آخری عمر میں اس کا دماغ خراب ہو گیا, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو حدیث کا راوی ہے یہ اس نے کس سن میں روایت بیان کی ہے. فرض کر لیجیے 150 ہجری میں اس راوی کے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ حدیث 140 ہجری کی ہے یا 160 کی ہے. 150 میں اگر اس کی دماغی کیفیت پہ فرق پڑ گیا تھا اور یہ حدیث 150 کے بعد کی ہے تو اس کو ہم قبول نہیں کرتے. اسی طرح وہ کہتے ہیں اس راوی کو دیکھو کس سن میں اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا, اچھا یہ اپنے اساتذہ میں سے کس کس کی روایت بیان کرتا ہے, اچھا اس کے جو معاصر ہیں وہ کون سے ہیں. یہ سارے کا سارا معاملہ حدیث کی وجہ سے. اور آپ دیکھیے یہ حدیث کی کتابیں اور اس سے جرا اسماء الرجال ایک ایک آدمی کے حالات کا محفوظ کرنا تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ پہلی مرتبہ چھپی تھی اور ڈاکٹر سپرنگر تھے انگریز، انہوں نے اس پہ مقدمہ لکھا تھا، وہ کلکتہ میں ہوتے تھے، پھر وہ لکھنؤ آئے، پھر انہوں نے اس کتاب کو ایڈٹ بھی کیا اور لکھا اس پہ، تو وہ اگرچہ انگریز تھے لیکن انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کا پوری دنیا پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے اسماء الرجال کے ذریعے، اس فن کے ذریعے حدیثوں کو پرکھنے کے لیے 500,000 آدمیوں کے حالات جمع کر دیے۔ اور ایسے ہی خیال میں آتا ہے کہ یہ 500,000 آدمیوں کے حالات جو جمع ہوئے، ایک ایک حدیث کو پرکھو اور کیسے درجے کیا اور راوی کیسا تھا اور فلاں کون تھا اور فلاں کون تھا، یہ 500,000 آدمیوں نے زندگیاں جو گزاری، مباحث جو لکھی، کتابیں جو لکھی گئیں اور پھر پڑھا اور پڑھایا گیا، تو اصل میں تو ایک ہی ہستی کے لیے یہ سب کچھ تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جس کے ارشادات کو، جس کی باتوں کو، جس کے افعال کو اور جس کی چیزیں محفوظ رکھنے کے لیے 500,000 آدمی وقف ہو گئے ان کی زندگیاں، کہ اس ایک ہستی کے حالات ضرور محفوظ رکھیں؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ ہستی اللہ کو کتنی محبوب۔ تو دوسری قسم کی کتابیں وہ، اور اس میں حضرت نے مثال دیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حدیث لکھتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث اس درجے کی ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث کا اور کوئی راوی نہیں ہے، یہ بحیرہ کا واقعہ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے گئے تھے اور یہ چیزیں ہوئی تھی، اس کا ایک حصہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بعد کے آنے والوں نے تنقید اپنی مسلسل جاری رکھی، دلائل کی بنیاد پر بات کی۔ اور تیسری قسم حدیث کی ان کتابوں کی ہے جن میں ساری روایات آپ کو شاید حیرت ہو، انہوں نے وہ جمع کر دی ہیں جس پہ انہوں نے لکھا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی موضوعات رکھا ہے، یعنی موضوع وضع کی گئیں، جو حدیثیں بنائی گئیں، جعلی طور پر گھڑی گئیں، جو جو جس جس کے زمانے میں تھی نا انہوں نے اس کو لکھ دیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا میرے زمانے میں یہ حدیثیں ہیں جن میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حدیث کچھ نہیں ہے، موضوع ہے، بنائی گئی ہے، انہوں نے اس کی ایک فہرست لکھ دی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لکھ دیا کہ میرے زمانے میں لوگوں میں عام طور پہ یہ حدیثیں مشہور ہیں اور یہ جھوٹ۔ اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے میں المنار المنیف لکھ دی، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے ہمارے زمانے۔ اس کی مثال اگر آج کے دور میں لیں تو اب اگر کوئی آدمی لکھے کہ ہمارے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا جھوٹی حدیثیں لوگوں نے مشہور کر لی ہیں، تو وہ یہ حدیث لکھے گا کہ مثلاً یہ کہنا کہ اسے بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی تھی لہذا اس دن فجر ہی نہیں ہوئی تھی، وہ لکھے گا یہ سب جھوٹ ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ کہنا جس سے ویسے قدمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دانت توڑ لیے تھے جب انہیں خبر ملی کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پہ کچھ چوٹ آئی، جو لکھے اس زمانے میں وہ لکھے گئے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور یہ اتنی مشہور ہو گئی ہیں چیزیں کہ کوئی کسی سے کہہ دے تو طوفان آفت مچ جائے کہ ارے یہ کیا کہہ دیا، اس لیے کہ پڑھا جو نہیں۔ کبھی رات کی نیندیں حرام کی ہوں پڑھنے میں، اور کبھی دن کے چین اور سکھ کو بالائے تاک رکھ کے کتابوں کی سرگردانی کی ہو تو پتا چلے یہ سب جھوٹ ہے۔ ویسے قدمی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں تو جو جواب حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کوئی لکھ نہیں سکتا، تو حضرت لکھ کے اللہ کا شکر ہے، کوئی اور لکھتا تو لوگ لتے لے لیتے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ویسے قدمی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ بہت بڑے تابعی ہیں، بزرگ ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پہ، انہیں پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی زیارت کیا معنی رکھتی، وگرنہ ہزار مائیں ان کی ہوتی نا تو ان کی خدمت چھوڑ کے اور صحبت اقدس میں آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنی شرف اور کتنی عزت کی بات۔ تو یہ موضوعات ہیں یہ احادیث۔ ایک صاحب سے کچھ دن پہلے سنا کہ یہ جو یہ جو دسترخوان پہ گر جاتے ہیں کھانے کے دوران ذرات روٹی کے، انہیں اٹھا کے کھا لینا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی یہ صحیح ہے. ہم نے کہا صحیح ہے، بالکل کھانا چاہیے، اللہ کا رزق ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حوروں کا مہر ہوتا ہے. علیہ عزو باللہ، کس حور کا مہر بھائی؟ وہ حوریں اتنی آسان ہیں اور جنت میں جانا اتنی آسان ہے، بڑی قربانی اس کے لیے دینی پڑتی. تو وہ انہوں نے یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے بہت بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے. جو مستند علماء سے احادیث نہ سنی ہو بچنا چاہیے ان کی روایات کرنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا فلیتبوا مقعدہ من النار، اسے سوچ لینا چاہیے کہ جہنم اس کا ٹھکانا. اتنی حساس چیز ہے یہ حدیث. آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا اور جا کے کسی قبیلے سے کہا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ تم سے زکات اور صدقہ وصول کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، اور غالباً خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. آپ نے فرمایا وہ مل جائے تو اس کا سر اتار دیں، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ بولنا لوگ شروع ہو جائیں اور اس کی اجازت دے دی جائے تو یہ سند متصل نہ رہے، سند ختم ہو جائے. سمجھے اس کی حکمت؟ پھر کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہہ سکتا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر یہ سند نہ ہوتی تو جو جس کے جی میں آتا وہ کہہ دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس سے لے لیتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سند متصل ہے، ایک ایک حدیث کو پرکھا جا سکتا ہے. تو تیسری قسم، اس امت کو یہ شرف حاصل ہے، انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق تھا کہ انہوں نے کہا جو جھوٹ ہیں ان کو بھی لکھو، جمع کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے زمانے میں یہ جھوٹ لوگ بولتے ہیں، لوگ بچیں اس سے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے ہاں اگرچہ شدت آ گئی ہے بہت سی چیزوں میں، مگر بہرحال کام محدثین نے کیا. اور یہ وہ مزاج ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھا. ان کو لوگ حدیث سناتے تھے، بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہاں تم نے سنی ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے سامنے سنی، کس کو کہا ہے، اور اس پر گواہی لیتے. اسی وجہ سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ لکھا کرتے، کتابت ہوتی تھی احادیث. یہ جو اشکال ہے نا بعض لوگوں کو، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان تک صحیح علم پہنچا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 برس کے بعد احادیث لکھی گئیں، 250 برس کے بعد لکھی گئیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حدیث کی کتابت کے درمیان 200 برس ایسے گزر رہے ہیں تو صاحب پھر یہ متصل سند ہی نہیں رہے. پھر تو واقعی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے بات کہی ہے، 200 برس کے بعد کوئی آ کے آدمی لکھ رہا ہے اسے، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر تو اشکال پیدا ہوتا ہے. مگر حقیقت اور امر واقعہ کچھ اور ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں لکھنا لوگ شروع ہو گئے. کل بھی غالباً ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا اور اس کا نام صادقہ رکھا اپنی کتاب کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے جمع کر. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے احادیث لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات بھر میرے والد کروٹیں بدلتے رہے، سو نہیں پائے. تو میں نے پوچھا صبح کہ آپ کو کیا ہوا، رات سو نہیں پائے آپ؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ لی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا 500 لکھ لی تھی، اور میں ڈرتا رہا ساری رات کہ ان میں اگر کوئی ایک لفظ بھی ایسا میں نے لکھ دیا ہو جو انہوں نے نہیں فرمایا اور میں نے اپنے پاس سے لکھ دیا ہے تو انہوں نے تو کہا تھا کہ جہنم اس کا ٹھکانا ہے. ڈرتے رہے، فرمایا میں ڈرتا رہا ساری رات اور اسے میں نے جلا دیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک لفظ کبھی جھوٹ کوئی بولوں. صدیق تھے نا، یہ احتیاط ہے ان کی، یہ تقویٰ ہے ان کا، یہ ان کا مقام کی بات ہے. وغیرہ نفس کتابت کی جہاں تک بات ہے، احادیث سے لکھی گئی، آخری خطبہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا، تو یمن سے ابو شعر رضی اللہ عنہ آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو انہیں بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں مجھے لکھ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہ اکتبو لابی شاہ, ابی شاہ کو یہ ساری باتیں لکھ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا خطبہ جو چیزیں تھی اس کی وہ لکھ کے انہیں دے دی گئیں. تو یہ کتابت ہوتی تھی. مدینہ منورہ میں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی کہ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. تو آپ نے فرمایا سب کی فہرستیں بناؤ اور لکھو. تو جو لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیش کی تو 1500 صحابہ رضی اللہ عنہم, یہ نام لکھے گئے. کتابت تو ہوتی تھی, لوگ لکھتے تھے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی چیز نہیں. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے طور پر بھی بہت کچھ لکھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بصرہ میں رہتے تھے اور ثابت ان سے روایت کرتے ہیں. یہ ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بڑے خاص شاگردوں میں سے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 برس خدمت کی تھی, 10 برس یا 9 برس, اور وہ جب تشریف لائے تو میں 9-10 سال کا تھا, اور جب ان کا انتقال ہوا تو میری عمر 19-20 برس کی تھی, اور میں نے بڑا ضبط کیا ان کے انتقال پہ, اور جب میں آیا ہوں تدفین سے فارغ ہو کے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا پردے میں کھڑی تھی اپنے گھر میں, اور مجھ سے کہا کہ انس جن ہاتھوں سے خدمت کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان ہاتھوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ آج مٹی ڈالا. انس کہتے ہیں میں نہیں رہ سکا. اور حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں کہ انس یہ حدیث سنا کر روئے, اتنا روئے کہ ان لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کی گویا پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں مل گئیں, یعنی شدید ہچکی ان پہ طاری ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی ہے ثابت رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں. ثابت ایسے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا تھا کہ ثابت آ رہے ہیں تو فرماتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگا دو, اور فرماتے تھے یہ اس سے کم پہ راضی ہی نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ چومے. نابینا بھی ہو گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ آخری عمر میں. ثابت نے جب یہ حدیث سنائی تو وہ بھی ایسے ہی روئے. ثابت خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت کچھ حدیثیں سنا دیں, تو انہوں نے کہا اچھا تم بیٹھو, اور پھر وہ اندر گئے اور ایک تھیلا نکال کر لائے اور اس تھیلے میں کاغذ تھے سارے, اور انہوں نے اسے سنایا ان حدیث کو اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت تو مسلم میں آئی ہے کہ ان کے پاس فیصلے لائے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان فیصلوں کو دیکھا اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ علی رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے, خدا کی قسم یہ بھی علی نہیں کہہ سکتے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو روایت میں آتا ہے کہ ان فیصلوں کو رد کرتے چلے گئے, ان کا یہ سب جھوٹ ہے جو علی رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے لکھ دیا اور بول دیا ہے, اور ایک گز کے قریب کاغذ بچا, باقی سب انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے اور اس کو سنبھال کے رکھنا, یہ علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے ہیں. اس زمانے میں کاغذ جو تھے, تحریر جو تھی, وہ ایسے ایسے شاہی فرمان لکھا کرتے تھے نا, لمبائی میں, لمبان میں لکھتے تھے, چوڑان میں نہیں. تو وہ اس طرح کی دستاویز تھی پوری, اور اس سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو بلا تکلف کاٹتے چلے گئے. ان کا نہیں, امیر المومنین یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیں تو بحث اتنی سی مطلوب ہے کہ کتابت ہوئی ہے, لکھی گئی ہیں احادیث, اور حتیٰ کہ پھر دور آ گیا پہلی صدی ہجری کے آخر میں لوگوں نے لکھا ہے, اس سے بھی پہلے لکھتے رہے ہیں. اس سے جو کچھ پہلے لکھتے رہے ہیں حدیث اور سیرت پہ وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے پہلے جو کچھ لکھا گیا ہے آپ دیکھیے, عرب جو تھے یہ لکھتے تھے بالعموم اپنی جنگوں کے واقعات. عربوں کا یہ دستور تھا, جنگوں کے واقعات لکھتے تھے, پھر اس پہ یاد رکھتے تھے کہ فلاں جنگ کے بعد یہ ہوا تھا. اچھا تم کب پیدا ہوئے ہو, اس نے کہا فلاں جنگ کے بعد ہوا ہوں. فلاں کی شادی کب ہوئی, فلاں جنگ جب ہوئی تھی نا قبائل کی, اس میں اس کی شادی ہوئی تھی. بڑی بڑی جنگوں کے ساتھ, جیسے اب بھی کے پہلے جنگ عظیم کے بعد وہ تھے اور دوسری کے بعد تھے. بہت لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. اسی طرح عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ مغازی لکھتے تھے کہ کس قبیلے نے کس کے ساتھ جنگ کی. اور جب اسلام کا دور آیا تو اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے علوم اور فنون لکھنے شروع کیے. انہوں نے مغازی یعنی غزوات جو تھے, جنگیں جو ہوتی تھیں, ان کو کم لکھا اور علوم و فنون کو زیادہ لکھا. عربوں کو چونکہ علوم و فنون سے دلچسپی نہیں تھی, اس لیے وہ کہاں سے لکھتے. آپ اس تحریر کا اثر دیکھیے. اس روایت پہ بحث کریں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر آئے گا. ہارون الرشید کے کتب خانے میں ابن ندیم نے لکھا ہے کہ میں نے ایک تحریر دیکھی. ابن ندیم کا دور اور حضرت عبد المطلب کا دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, 150 برس کا فرق ہوگا اتنا. اور تحریر تو اتنی بھی محفوظ رہتی ہے, کاغذ پہ تھوڑے ہی لکھتے. انہوں نے کہا میں نے اس پہ دیکھا کہ حضرت عبد المطلب نے لکھا تھا کہ فلاں قبیلے کے شخص کو میں اتنا قرض دے رہا ہوں اور جب میں اس سے مطالبہ کروں گا تو یہ واجب الادا ہوگا. اور اس سے عبد المطلب نے لکھا کہ شاہد اللہ و ملکان, اللہ اس پہ گواہ ہے اور دو فرشتے گواہ ہیں اس پر. دو فرشتے شاہد کرامن کاتبین مراد ہوں. تو اس سے عبد المطلب نے لکھا کہ اللہ گواہ ہے یہ دو فرشتے. تو ان کے ہاں تحریر تھی لیکن علوم و فنون نہیں لکھتے تھے. کوئی علم ہے, کوئی فن ہے, ایسی چیزیں نہیں تھیں. اسی لیے جب نبوت کا آغاز ہوا ہے تو قریش میں 17 آدمی تھے جو پڑھے لکھتے تھے, اور ان 17 آدمیوں میں اسے عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے جو پڑھے لکھتے تھے. اور اسی کا اثر تھا کہ اسے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا کہ میں سب سے زیادہ تنخواہیں رکھوں گا ان کی جو مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں, تعلیم والوں کی تنخواہ. اور اسے عمر رضی اللہ عنہ کہا پھر میں سب سے زیادہ تنخواہ قاضیوں کو دوں گا, اور پھر فرمایا سب سے زیادہ تنخواہ پولیس کی ہوگی, اور فرمایا میں معلمین کو پڑھانے والوں کو اس لیے زیادہ تنخواہ دیتا ہوں کہ اگر میں نہیں دوں گا تو بچے جاہل رہ جائیں گے, اور فرمایا قاضیوں کو نہیں دوں گا تو عدالتوں میں انصاف باقی نہیں رہے گا, اور پولیس کو نہیں دوں گا تو فرمایا گواہیاں شہادتیں غلط ہو جائیں گی. 17 آدمی پڑھے لکھے تھے قریش. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ, یہ تو ایک ہیں, بہت سے تھے. تو یہ لوگ جنگوں کے حالات لکھتے تھے, علوم و فنون سے اتنی دلچسپی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو نبوت نے جو ان کی تربیت کی تھی, اللہ کی وحی کے جو اثرات تھے, جو برکات تھیں اس ماحول کی, ان حضرات کے آ کے معاملہ بالکل الٹا ہو گیا اور وہ انہوں نے علوم و فنون کو لکھنا شروع کیا, اور مغازی جو غزوات تھی جو جنگیں وہ کم ہو گئے, وہ انہوں نے کم حالات لکھے, علوم و فنون کو پوری دلچسپی سے لکھا. مثلاً یہ لکھا کہ وضو کے احکامات کیا ہیں, کتاب الصلاۃ کی احادیث کیا ہیں, خرید و فروخت میں حدیثیں کون سی ملتی ہیں, شفا کیا جائے زمین پہ یا نہ کیا جائے یہ احادیث کیا ہیں, تجارت کیسے ہوگی, سود کے مسائل کیسے ہوں گے, معاشیات کیسے چلے گی, یہ سب چیزیں لکھتے رہے. مغازی کی طرف کم توجہ ہوئی ابتدائی دور, یہاں تک کہ لکھا اس نے بھی گیا کچھ نہ کچھ مگر کم. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبید بن شریعہ کو یمن سے بلایا رحمت اللہ علیہ اور کہا عبید میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کتاب لکھو. اور عبید رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ ماضی کے واقعات اور حالات لکھو. تو عبید رحمت اللہ علیہ نے اخبار الماضیین لکھی, یہ تواریخ لکھوائی انہوں نے, تاریخ انہوں نے گویا لکھوائی ماضی کی. اور تاریخ بہت بہت زیادہ اس عنوان پہ لکھا گیا. آپ اسلامک لٹریچر کبھی دیکھیں, تاریخ الوزراء مل جائے گی کہ وزیروں کی تاریخ, کون کون کس کس زمانے میں وزیر تھا. تاریخ الملوک مل جائے گی کہ بادشاہ کون کون تھے. تاریخ الفقہا مل جائے گی, تاریخ الشعراء مل جائے گی, بھری پڑی ہیں کتابیں, ابھی چھپی نہیں ہیں. اتنا کچھ لکھا ہے اس امت نے, اتنا کچھ مسلمانوں نے لکھا ہے, اتنی علم کی خدمت کی ہے کہ آپ کبھی استنبول جائیں اور سلیمانیہ دیکھیے وہاں, اور وہاں کا کتب خانہ دیکھیے, وہ واحد کتب خانہ جو یورپ کی دسترس سے محفوظ رہا ہے, کسی کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچے. اور کبھی آپ دمشق میں ظاہریہ کتب خانے میں جائیں، مسلمانوں نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ اب بھی اگر یہ چھاپنا شروع کریں اپنے اسباب اور وسائل لگا کے اور احتیاط سے، کہتے ہیں محتاط اندازے میں 50-60 ہزار آدمی ان کتب خانوں پہ لگ جائیں تو شاید 100 سال تک ابھی بھی وہ چیزیں نہ چھپ سکیں جتنا مواد پڑا ہو. یہ باتیں ایسی ہی نہیں ہیں. ہم نے تو اس امت کے زوال کا دور دیکھا ہے نا، اور دیکھ رہے ہیں. اس امت کا عروج پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دینے والا تھا، اتنا کچھ ابھی بھی لکھا ہوا ہے. معمولی بات ہے کہ ایک مصنف 70-70-80-80 کتابیں زندگی میں لکھ دیتا ہے، اتنا کچھ تو بہت سی تواریخ لکھی گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 60 ہجری میں، اور اس کے بعد 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان آئے، اور عبد الملک بن مروان نے خود تحریر کی طرف توجہ دی، اس سے کہا لکھو. یہ سند آپ دیکھیے اب متصل ہوتی جا رہی ہے نا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا، وہ ایک دوسرے سے حدیثیں سنتے تھے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ چیزیں لکھوانی شروع کی، پھر عبد الملک بن مروان نے لکھوانی شروع کی، پھر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے لکھوانی شروع کی. یہ سند اب دیکھیے آپ متصل ہوتی جا رہی ہے. ایسی سند کسی مذہب کسی دین کی نہیں ہے. کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تمام تر عزت عصمت جلالت قدر اور شان کے باوجود ان کی امت نے ایسی حفاظت نہیں کی، نہ کر سکتی. اللہ کی مشیت یہی تھی کہ اس کے آخری پیغمبر سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ محفوظ رہتی. خدا نے لاکھوں آدمیوں کو اس کام پہ لگا. عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں جب انہیں حکومت ملی تو انہوں نے کہا لکھو، تعلیم حاصل کرو. اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، انہیں کہا تم تفسیر لکھو قرآن پاک. اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. وہ اب تک کتب خانوں میں کہیں نہ کہیں دیکھنے میں کوئی کوئی جلد اس کی آتی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا اب یہ ملتا ہے کہ یہ عطا بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. یہ جب بھی کوئی محقق اس پہ لکھے گا نا، اور جب بھی کوئی تحقیق کرے گا تو پھر وہ بتائے گا کہ یہ عطا بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، یہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اور یہ وہاں داخل کی گئی. ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے جد امجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ان کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا. اللہ نے جس کام کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا تھا، ان کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ کل بھی غالباً عرض کیا گیا تھا کہ حدیث کو انہوں نے جمع کرایا. انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی مدینہ منورہ میں خط لکھا اور کہا ابو بکر بن محمد کو، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم. مدینہ منورہ میں بہت بڑی شان تھی ان کی، اور لوگ حدیث کے معاملے میں ان پہ اعتبار کرتے تھے، لوگ جاتے تھے سننے کے لیے. انہیں لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سب سے زیادہ روایات عمرہ رضی اللہ عنہا کو آتی ہیں. عمرہ سے پیچھے عمرہ بنت عبد الرحمن ایک بچی تھی، عمرہ اس کا نام تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو پال لیا تھا اپنے پاس، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تربیت کی ہے، اسے اپنے پاس رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہیں سناتی رہی ہیں، اور سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات یہ عمرہ کے پاس تھی. کبھی اس موضوع پہ کوئی بات کرے تو پتہ چلے کہ عورتوں نے کتنے کام کیے اور انہوں نے کتنا شیئر ہے ان کا حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، کتنے کتنے بڑے کام انہوں نے کیے. کریمہ بنت احمد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے صحیح بخاری پڑھی، اور کریمہ خاتون تھی، اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ 30,000، اور ایک جگہ آیا ہے کہ 90,000 آدمیوں نے صحیح بخاری ان سے پڑھی. پردے میں رہتی، وہ پردے میں پڑھاتی تھی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی. یہ ہمارے ہاں اس پوری صدی میں کئی مثال ملتی ہے کوئی خاتون اتنا اسلامی علوم کی ماہر ہے، اور اس کی تو کئی مثالیں مل جائیں گی کہ انہوں نے کس کس فیلڈ میں کیا کیا کارنامے انجام دیے. تو عمرہ کے متعلق عمرہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے خط لکھا اور کہا کہ تم ایسے کرو ابو بکر کہ عمرہ کی جتنی روایات ہیں وہ بھیج. تو انہوں نے اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کی یہ پلیتی تھی, اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی جتنی باتیں بتاتی رہی کہ اسلاموں کے پہ یہ نماز میں وہ ایسے فرماتی تھیں, روزے میں یہ کہا تھا, فلاں کو یہ کہا تھا, فلاں جگہ یہ فتویٰ دیا تھا, یہ سب کچھ عمرہ نے لکھوا کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھجوا دیا. اور اس میں وہ حصے بھی شامل تھے جو حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کہ غزوات کیسے ہوئے تھے, آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا, اس طرح سیرت ترتیب اور تشکیل پائی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کو دلچسپی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی حالات اور ان چیزوں کو دیکھیں, تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عاصم بن عمر بن قتادہ کو لگایا اس کام سے. اور عاصم بن عمر کا انتقال ہوا تھا 121 ہجری میں, انہیں دمشق میں جامع مسجد میں بٹھا دیا اور کہا کہ عاصم تمہارا بس کام یہی ہے, حکومت کی طرف سے تمہیں وظیفہ ملتا رہے گا, تمہارا کام یہی ہے کہ تم بیٹھ کے دمشق کی جامع مسجد میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کرتے رہو اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعریف میں جو جملے کہے ہیں وہ بتاتے رہو لوگوں. تو انہوں نے دو کام کیے, ایک مناقب کے بیان کرنے کا, ایک غزوات کا. تہذیب و تہذیب میں جہاں ان کے حالات لکھے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے, وہاں انہوں نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر وہ یہ کرتے رہے ہیں کہ حلقہ قائم ہو گیا. اب حلقے قائم ہونا شروع ہوئے آہستہ آہستہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حلقے قائم ہونا شروع ہوئے, قرآن پاک کی تعلیم کے حلقے قائم ہونا شروع ہوئے, اور سیرت کے حلقوں میں یہ باتیں آنا شروع ہوئی کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, لڑائیاں کیسے ہوئی تھیں, حج کیسے کیا تھا, خریداری کیسے کی تھی, مطلب مختلف ان کی زندگی کے پہلو یہ سامنے آنا شروع. یہ سند متصل ان حلقوں میں جو حلقہ بڑا مشہور ہوا وہ تھے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا. اور عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے غالباً وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا ہے, جہاں تک علم ہے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس سیرت کو مرتب کیا. عروہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, اور انہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تو مخالفت رہی سیاسی معاملات میں, یزید پھر اس کے بعد مروان وغیرہ وغیرہ سے, حتیٰ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو ان کے جو چھوٹے بھائی تھے عروہ, انہوں نے بنو امیہ کی بیعت کر لی. یہ اس کام میں نہیں آئے, حکومتوں کی مخالفتیں اور یہ چیزیں. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا, اور سیرت پر جو کچھ انہوں نے مروان کو لکھ کر بھیجا ہے طبری نے اپنی تعریف میں وہ سارا نقل کر دیا. طبری نے لکھا ہے کہ عروہ کو مروان نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں مجھے لکھ کے بھیجو, اور ایک جگہ عبد الملک نے لکھا, جس نے بھی لکھا عروہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا زبیر رضی اللہ عنہ سے, اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کی تھیں, وہ لکھ کے سارا بھیج دیا. اب سند متصل ہو گئی, نہ زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول سکتے تھے, نہ انہوں نے بولا, نہ عروہ ابن زبیر نے بولا, اور آگے سے آگے طبری نے اپنی تعریف میں نقل کر دی. یہ ہے سند متصل. اب اس کے بعد اگر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے تھوڑا بہت جو کچھ انہوں نے لکھا تھا, تو پھر اہل سیر سیرت نگار عام طور پر کہتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے سیرت پر. اس کی تطبیق دینی ہو تو یہ کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کچھ حالات لکھے تھے, امام زہری رحمۃ اللہ نے حالات کو زیادہ پھیلا کے لکھ دیا. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تھے شہاب زہری, حدیث پر انہوں نے محنت کی ہے, اور حدیث پر انہوں نے ایسی زبردست محنت کی ہے کہ انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں میں بچوں کے پاس بھی جاتا تھا، عورتوں کے پاس بھی جاتا تھا، بوڑھوں کے پاس بھی جاتا تھا، اور میں کہتا تھا آپ کو کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتا ہو تو مجھے لکھوا دی. 121 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور 50 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 40 برس کے بعد شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے. اور شہاب زہری اکابر تابعین میں سے 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، اور جن سے سنا ہے ان کے بھی نام ہیں تینوں نے کس کس سے. یہ ایک فتنہ چل پڑا ہے کہ وہ قیامت کی علامات میں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں تم دیکھو گے علم اٹھ جائے گا اور قلم عام ہو جائے. تو وہ جو علم جو ٹھوس ہوتا ہے وہ تو آہستہ آہستہ فارغ، اور قلم عام ہو گیا ہے، جس کو قلم سے لکھنا آ گیا ہے وہ بھی ان بزرگوں پر تنقید اور یہ چیز اب ایسی بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ شہاب زہری رحمت اللہ علیہ پہ صفحات کے صفحات لکھ رہے ہیں کہ شہاب زہری صحیح آدمی نہیں. سوچنا چاہیے کہ یہ جس درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے تنے کو کاٹنا ہے. شہاب زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ حرمین شریفین کو چھوڑ کے شام جا بسے. تو میں نے انہیں خط لکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المدینہ تو خیر اللہ لو کانوا یعلمون، لوگوں کو پتا چل جائے کہ مدینہ منورہ کی زندگی کتنی اچھی ہے تو بس وہ یہیں ٹھہریں، تو آپ یہاں آ جائیے. تو شہاب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اذن ناس ناسم و زمان و زمان، جب وقت تھا ہم بھی مدینہ منورہ میں رہے تھے، اور جب اہل مدینہ میں وہ ہستیاں تھیں جن کے ساتھ زندگی گزارنی تھی تب تک رہتے، اب تو تم جیسے لوگ آ گئے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے جواب میں لکھا ہے. اور وہ کہتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ مدینہ منورہ میں آتے تھے تو ان سے ملاقات کے لیے لائن لگتی تھی، پھر جا کر کہیں ملاقات ہوتی. شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کے معمولی آدمی، حدیث کی ہر کتاب میں ان کا نام ملے گا، ہر جگہ ان کی روایات ملے گی. شہاب زہری رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر پہلی کتاب لکھی، یعنی تفصیل سے لکھا ہوگا انہوں نے. وہ تصنیف کی روض الانس میں سہیلی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے، اور سہیلی کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں شہاب زہری ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا. شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کا 121 ہجری میں انتقال ہو گیا، اور وہ سیرت کا حلقہ قائم کرتے تھے، یعنی لوگ بیٹھتے تھے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی چیزیں سنتے تھے، سیرت کو گویا وہ پڑھاتے تھے. اب شہاب زہری جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے متعدد شاگرد تھے جنہوں نے آگے اپنے اپنے حلقے قائم کر لیے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے رہے. اور جتنے ان کے شاگردوں نے اس میں کام کیا نا، کبھی آپ ان کی سوانح دیکھیں تو اس پہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ مثلا دیکھیں تو ابن حجر نے شہاب زہری کے ان شاگردوں کا ذکر تہذیب و تہذیب میں کیا ہے، جو شاگرد حدیثیں بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، تو اس پہ ابن حجر کہتے ہیں کہ صاحب المغازی، یعنی یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو بیان کیا کرتا تھا. بہت لوگ تھے، یعقوب بن ابراہیم تھے، محمد بن صالح تھے، بڑے بڑی ہستیاں تھیں. زہری رحمت اللہ علیہ نے پورا حلقہ ایک قائم کر دیا عالم اسلام میں، ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگ بتاتے تھے سناتے تھے. شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کے دو شاگرد بہت بہت ٹاپ کے ہوئے، جنہوں نے صحیح معنی میں شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اور گویا ان کے علم کے وارث ہوئے. ایک تو موسیٰ بن عقبہ تھے. یہ جو موسیٰ بن عقبہ تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، تابعی تھے، اور موسیٰ بن عقبہ کو دیکھا سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً کوئی تھے، اور کہا کہ اگر موسیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو بہت خوش ہوتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تبصرہ کئی لوگوں کے بارے میں، وہ کہتے تھے اگر یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسے جملے کسی نے کہے. موسیٰ ابن عقبہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھایا،
اب اگر کوئی کہے کہ موسیٰ ابن عقبہ ہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کیسے ٹھیک ہو جائیں؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ جو تنقید کس پہ کی جا رہی ہے تو کون کس پہ تنقید کر رہا ہے. مثال ایک خیال میں آتی ہے, معلوم نہیں سامعین پہ گراں گزرے یا کیا, مگر گزرے گراں تو بھی بہت سی اچھی باتیں بھی ہوں گی ان کے عوض میں اسے بھول جائیں. کسی نے کہا کہ نام نہیں لے سکتے, نام بلکہ نام لیے بغیر پھر بات نہیں سمجھ آتی. خیر وہ کسی نے کہا جا کر ایک بزرگ تھے ان سے کہ آپ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی حمایت کرتے ہیں تو ابوالکلام آزاد شراب پیتے ہیں. ان کا بھائی نہیں پیتے, خام خواہ لوگوں نے اڑا دی. اس نے کہا بالکل مولانا آزاد شراب پیتے ہیں صاحب, آپ یقین مانیے. انہوں نے کہا ایسی اڑی ہوئی ہے, مولانا اچھے آدمی ہیں اور مولانا اس علت میں مبتلا نہیں. اس نے کہا یقین مانیں گے آپ, دلی میں میرے ساتھ خود بیٹھ کے شراب پی, یقین کیجئے. انہوں نے کہا آپ تو پکا یقین ہو گیا کہ بالکل نہیں پیتے. اس نے کہا کیوں, میں تو کہہ رہا ہوں میرے ساتھ پیتی. انہوں نے کہا پتی تو نہرو کے ساتھ پیتا, گاندھی کے ساتھ, پٹیل کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پیتا, تیرے ساتھ پیتا. تو اس لیے تنقید کرتے ہوئے شہاب زہری رحمت اللہ علیہ پہ اور ان لوگوں پہ سوچنا چاہیے کہ ہمام کیا اور ہماری اوقات کیا. اور شہاب زہری اور موسیٰ ابن عقبہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ, اور اندھیر نگری مچی ہوئی ہے, کہیں جواب نہیں دینا. خدا نے قیامت میں کہیں سامنے ان کے کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ تم تنقید کرتے رہے اور تمہارے قلم ان کے خلاف لکھتے رہے ہیں, اللہ کو کیا منہ دکھائیں. یہ سب باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے کہ میں نے اپنے اعمال, اپنی تحریر, اپنے اقوال کہیں نہ کہیں جا کے ان کا جواب دینا. تو موسیٰ ابن عقبہ رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ سیرت کے وارث بنے ہیں امام زہری رحمت اللہ علیہ کے بعد. موسیٰ ابن عقبہ نے کتاب لکھی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے محدث کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے دیکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مغازی پہ کوئی بات کرنی ہے تو موسیٰ کی مجلس میں جاؤ, وہاں سے ہمارے استاد ہیں, ان سے جا کے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کہنا کہ ان سے جا کے پوچھو بڑا وزن رکھتا ہے. تم موسیٰ ابن عقبہ رحمت اللہ علیہ نے سیرت پہ کتاب لکھی اور انہوں نے اس کتاب میں یہ التزام کیا کہ سب صحیح واقعات وہ لکھیں گے. محدث تھے نا, سند کو جانچتے رہتے تھے, تو انہوں نے کہا جو صحیح واقعات ہوں گے بس وہ ہم لکھیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھیں گے. مگر وہ کتاب دنیا سے نہ پھیل گئی, وہ کتاب بس ختم ہو گئی, وہ کتاب مستقل آئی اور موسیٰ ابن عقبہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا 141 ہجری میں. اور دوسرے شاگرد شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کے محمد ابن اسحاق, موسیٰ ابن عقبہ کی کتاب کہیں مل جاتی تو سیرت کے پتہ نہیں کتنے نایاب پہلو اور کھل جاتے, مگر کتاب نہیں ہوئی. اب ان کے دوسرے شاگرد آئے جو ان کے وارث تھے اور صحیح وارث تھے, محمد بن اسحاق. محمد ابن اسحاق جو تھے ان کا شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے اتنا تعلق تھا کہ ہم نے عرض کیا نا کہ امام مالک کہتے تھے کہ ہمیں لائن لگا کے ملنا پڑتا تھا. امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے دروازے ایک شخص کے لیے کھلے ہیں اور محمد بن اسحاق ہے, دن رات جس وقت مرضی آئے بس مجھے بتایا کرو کہ محمد آ گیا تاکہ میں اس سے ملوں. محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ پہ اتنا اعتبار تھا. اور محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی روایت اپنی تاریخ میں بھی لی ہے. شبلی نعمانی انہوں نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے ان سے روایت نہیں لی اپنی صحیح بخاری میں, مگر شبلی نعمانی بات بڑی ہے لیکن کتاب المغازی کی ابتدا میں تعلیقات میں محمد بن اسحاق کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ہی صحیح نقل کی. کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ معصوم نہیں, ہوتی ہے غلطی, ہو جاتی, لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی غلطیاں اگرچہ بڑی ہوتی ہیں لیکن لیکن ان کے مقام اور رتبے کا اعتبار پھر بھی نہیں جاتا، لغزش قلم سے ہو جاتی ہے، کبھی آدمی کچھ لکھ جاتا ہے خیال نہیں رہتا، ہو جاتی ہیں ایسی باتیں. تو محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب المغازی میں لی ہے، اگرچہ انہوں نے تعلیقاً لی ہے، یہ بھی ایک حدیث کی اصطلاح ہے. اور محمد بن اسحاق پر کسی کی جرا اتنے وزن نہیں رکھتی جتنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جرا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ جو جرا کی ہے اس پہ قرآن پاک کے احکامات پہ کتاب لکھی ہے، اگر وہ چھپ گئی تو ہم نے اس میں سارا جواب اس کا لکھا ہے، سب چیزیں لکھی ہیں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی بعض احادیث ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، اور ان پر بڑا الزام یہ ہے کہ یہودیوں سے روایت لیتے ہیں. اصل بات حقیقت اتنی سی ہے کہ وہ واقعی یہودیوں سے روایت کرتے تھے، لیکن یہودیوں سے ان واقعات کو روایت کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں وہاں پیش آئیں، ان واقعات کو روایت کرتے تھے، اور ان واقعات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. وہ یہودی سچ نہیں بول سکتا، جو سچ وہ بولتے تھے انہوں نے سن لیا اسے لکھا. تو محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک جرا چھوڑ دیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، باقی اکابر محدثین نے ان کی روایات نہیں ہیں. 151 ہجری میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پہ کتاب لکھی، اور جو سیرت پہ کتاب انہوں نے لکھی نا وہ اب تک موجود ہے. یہ سیرت ابن ہشام جو ہے نا سننے میں آتی ہے پڑھنے میں، یہ اصل میں انہی کی کتاب ہے. ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صرف یہ کیا ہے کہ اسے ترتیب دے دی، سنوار دیا ہے، چیپٹرز جیسے ہوتے ہیں عنوان قائم کر دیے، لیکن اصل میں یہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہی کی کتاب ہے. تو محمد بن اسحاق نے زہری سے سنا، اور زہری نے صحابہ کرام تابعین اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سنا، اور وہ سب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اور ان کی تاریخ اب تک محفوظ ہے. یہ سیرت کی متصل سند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات. آئی خیال میں بات؟ یہ ہے سیرت کا اتصال. ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ جو سیرت ابن ہشام ہے، عبد الملک ابن ہشام کا نام تھا، اور 213 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے ابن ہشام کا. ابن ہشام بڑے پکے محدث ہیں، ثقہ ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے ان کے متعلق بڑے تعریفی جملے لکھے ہیں، اور ابن ہشام کی سیرت منظوم بھی ہے، لکھی ہوئی بھی ہے. ابن ہشام کی سیرت کا فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، ابن ہشام کی سیرت کا رحمۃ اللہ علیہ کی اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور ابن ہشام کی سیرت ایسی ہے کہ قیامت تک کوئی آدمی اس سے بے نیاز نہیں. ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بھی لکھی ہے، دنیا کے اکثر زبانوں میں ترجمہ اس کا ہو گیا. تو عبد الملک ان کا نام، اور تاریخ میں انہوں نے بہت چیزیں لکھی، یمن والوں کی بھی تاریخ انہوں نے لکھی. اب ایک اور شخص ہیں جو اسی زمانے میں سیرت کا کام کر رہے تھے، اور وہ ہیں واقدی. واقدی پر محدثین نے بہت بحث کی ہے. واقدی رحمت اللہ علیہ جو تھے، رحمت اللہ علیہ سوچ سمجھ کے ہی کہہ رہے ہیں، محمد بن عمر بن واقد، 207 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ابو عبداللہ ان کی کنیت، اور 130 ہجری میں وہ پیدا ہوئے. واقدی رحمت اللہ علیہ پر سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی نے زبردست تنقید کی ہے، بہت کس کے رکھا ہے، بہت زیادہ. اس لیے ذرا سا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حالات کچھ بیان کیے جائیں. اور مروان بن محمد کی خلافت کے آخر پر وہ ان کا انتقال ہوا ہے نا، مروان بن محمد کی خلافت تھی اس کے زمانے میں، 130 ہجری میں تو ان کی خیر پیدائش ہوئی ہے، انتقال تو بعد میں ہوا ہے. یہ ابن سعد جو ہے نا، بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واقدی کے کاتب تھے، یعنی واقدی جو بھی چیزیں بیان کرتے تھے ان کے سیکرٹری تھے، لکھتے تھے. طبقات ابن سعد کے نام سے جو کتاب ہے اس کی تشریح عرض کرتے ہیں، مگر یہ طبقات ابن سعد والے جو ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ واقدی کے شاگرد. واقدی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ابن اساقد نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں، یہ ان کی تاریخ دمشق جو ہے نا ابھی چھپ کے 80 جلدوں میں آئی ہے، ابن اساقد کی تاریخ ابھی چھپ کے آئی ہے 80 جلدوں میں، اللہ کا شکر ہے یہ چھپ گئی، حسرت تھی اسے دیکھنے، اور خدا کا احسان ہے کہ اس کی زیارت ہوئی کتاب کی، کیا کہنے۔ ابن اساقد رحمت اللہ علیہ نے یہ تو ایک لکھی ہے، ان کی ایسی بھی کتاب ہے جو 700 جلدوں میں، یہ کوئی چھوٹے چھوٹے لوگ تھوڑے ہی تھے، زندگیاں وقف کر دی تھی علم کے لیے، مسلمان جو امت بن کے ابھرے تھے نا اور جو دنیا پر چھا گئے تھے ان میں واقعی صلاحیتیں تھیں دنیا پہ حکومت کرنے، علم بڑی طاقت تھی اور وہ علم مسلمانوں ہی کے پاس تھا۔ ابن اساقد رحمت اللہ علیہ کی تاریخ دمشق، ایک دمشق شہر میں جو کچھ لکھا ہے 80 جلدوں میں پورا ہوا ہے، اب چھپی ہے۔ تو ابن اساقد اس میں روایت لائیں کہ واقدی جو تھے وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کہتے ہیں ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ کیا چیز یاد کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے انہیں یاد کر رہا ہوں کہ کس کس جنگ میں کیا کیا حالات پیش آئے تھے۔ پھر ابن اساقد نے اور بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ واقدی خود کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو بیٹوں کو دیکھا اور ان لوگوں کے بیٹوں کو دیکھا جو جنگوں میں شہید ہوتے رہے ہیں اور ان کو دیکھا جو ان جنگوں میں غلام کی حیثیت سے شرکت کرتے رہے ہیں، تو میں نے ہر ایک سے کہا کہ حل سمیت احدم من اہلک، آپ نے اپنے خاندان میں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنی ہو، آپ کو پتا ہو آپ کے والد کہاں شہید ہوئے تھے، آپ کو پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا، آپ کے خاندان میں کوئی بات ایسی ہوئی ہو اور کوئی جگہ آپ کو یاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ کیا فرمائی تھی، تو واقدی رحمت اللہ کہتے ہیں مجھے جو کچھ پتا چلا میں نے جا کے اس جگہ کا پھر مشاہدہ کیا اور ان بچوں سے، بچے کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کی اولادوں سے سارے علم کو محسوس کیا، ایک ایک چیز گھوم پھر کے دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی شخص کے بارے میں ایک جملہ اگر کہیں کہہ دیا ہے نا تو وہ شخص ساری زندگی اس جملے کو لوگوں کو بتاتا رہا ہے کہ مجھ سے یہ فرمایا تھا، میرے لیے یہ شرف کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے۔ اس کی صحیح بخاری میں مثال آئی ہے، طویل حدیث ہے، وہ کسی وقت آئے گی جب حبشہ کی ہجرت کا ذکر اگر آیا تو آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کسی وجہ سے، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول کون آپ کے زیادہ قریب ہے، وہ جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے یا عشری زیادہ قریب ہیں، وہ جو حبشہ آئے تھے ہجرت والے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ والو تم تو میرے زیادہ قریب ہو، تم نے تو 2 ہجرتیں کی ہیں، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث میں لفظ آئے ہیں جوک در جوک لوگ آتے تھے اور گروہ کے گروہ آتے تھے صرف یہ سننے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم تمہارے زیادہ قریب۔ تو ان کا کسی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دینا وہ پورے خاندان کے لیے شرف اور عزت کی بات تھی۔ تو واقعی کہتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ میں ان لوگوں سے جا کے ملا اور میں پوچھتا رہا، اتنی وسیع معلومات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہارون الرشید جب یحییٰ بن خالد برمکی کے ساتھ آئے، برامکہ کا خاندان جو تھا، اس کی پوری مستقل تاریخ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی، کانپور والوں نے لکھی تھی، عبد الرزاق کانپوری صاحب نے لکھی تھی برامکہ کی تاریخ، تو برامکہ کی تاریخ ہے کیا بیان کر دیں۔ یحییٰ بن خالد جو تھے یہ ہارون الرشید کے ساتھ آئے حج کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں جب حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا کوئی شخص لاؤ جو ہمیں بتائے کہ کس کس کی قبریں کہاں ہیں اور کہاں پر جنگیں ہوئی تھیں، اور جو جانتا ہو ساری تاریخ کو۔ تو واقعی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا اور انہوں نے یحییٰ بن خالد برمکی کو اور ہارون رشید کو مدینہ طیبہ میں ایک ایک جگہ دکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے یہ فرمایا تھا، یہاں تشریف لائے تھے یہ فرمایا تھا، یہاں تشریف لائے یہ فرمایا تھا، یہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی، یہاں یہ مکان تھا، یہاں یہ مسجد تھی، ایک ایک چیز بتاتے رہے۔ یہ لوگ واپس چلے گئے، ہارون رشید بڑے خوش ہوئے، ہارون خود پڑھے لکھے آدمی تھے، اور یایا بن خالد برمکی، یہ لوگ بھی پڑھے لکھے تھے. جب یہ واپس گئے تو انہوں نے اتنی قدر کی کہ 10,000 درہم اس زمانے میں بھجوائے اور کہا واقعی سے کہو کہ ان پیسوں سے اپنا کام چلائیں اور علم کو فروغ. واقعی رحمت اللہ علیہ نے تجارت شروع کی، یا کوئی بھی سبب ہوا، تجارت میں نقصان ہوا، قرض زیادہ ہو گیا، کوئی بھی سبب ہوا ہو اس سے کیا بحث کرنی ہے. بہرحال وہ گئے پھر برمکیوں کے پاس. ان کی اہلیہ نے انہیں کہا کہ تمہاری بڑی قدر ہے خلافت میں، اور ہارون الرشید اور یہ سب لوگ اتنی اچھی طرح دیکھتے ہیں، تو تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ پھر وہ ان کے پاس آئے اور ہارون الرشید نے انہیں قاضی مقرر کر دیا بغداد کے ایک حصے، مشرقی بغداد کے ایک حصے کا انہیں قاضی مقرر کیا. اور ان کی روایات لوگ سنتے رہے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے لکھا ہے 20,000 سے زیادہ احادیث انہوں نے لکھی. ان کے شاگرد، ان کے سیکٹری ابن سعد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور لوگوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حدیث پہ اختلاف اور احکامات، اور وہ چیزیں جن پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتفاق تھا، سب سے بڑا جاننے والا یہ شخص. قرآن پاک کی تفسیر میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے. 28 کتابیں تو ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھی ہیں، اس کے علاوہ جو ابھی آئیں گی پتہ نہیں وہ کتنی ہوں. 28 کتابیں، اس میں سیرت بھی ہے، اس میں ارتداد پر بھی بحث ہے، اس میں اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے دو قبائل کی لڑائیوں پر بھی بحث ہے، سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی جو بحث ہوئی ہے اس پر بھی بحث. ان پہ الزام کسی نے لگایا ہے کہ یہ بنیادی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت حق میں تھے. بات ایسی نہیں ہے. ان کی کتاب المغازی اب چھپ کر آ گئی ہے، واقعی چھپ گئی ہے، عام ملتی ہے، اس کو پڑھ لیجئے. اس میں انہوں نے کئی مقامات پر یہ کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ، یہ الزام جھوٹ ہے. اور اسی طرح ابن سعد رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں بھی اپنی کتابوں میں نقل کرتے تھے. ابن کثیر بھی واقدی سے نقل کرتے ہیں اور طبری بھی واقدی سے نقل کرتے ہیں. تو واقدی رحمت اللہ علیہ اگر سکا آدمی نہ ہوتے تو ابن سعد، طبری اور ابن کثیر یہ تینوں حضرات ان سے لیتے. اس لیے کہنے کی بات یہ ہے کہ واقدی رحمت اللہ علیہ پہ اگرچہ تنقید کی جا سکتی ہے لیکن واقدی کا مقام تنقید کرنے والوں سے اونچا ہے. اور واقدی پر رحمت اللہ علیہ پر تفصیل سے بحث دیکھنی ہو تو مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے علاء السنن میں بحث کی ہے، اور علاء السنن میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ واقدی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے آدمی تھے. تو واقدی رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی پر کام کیا ہے، غزوات کو انہوں نے لکھا ہے. تو ہمارے پاس ایک کتاب تو ابن ہشام کی آ گئی اور ایک واقدی رحمت اللہ علیہ کی آ گئی جو خالصتاً سیرت کے موضوع پر لکھی گئی. اور واقدی کا بڑا کارنامہ جو ہے، ان کے سیکٹری ہیں ابن سعد، اور بلازری ایک مورخ ہیں، ابن سعد ان کے استاد ہیں اور شاگرد ہیں یہ واقدی کے رحمت اللہ علیہ. 230 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ابن سعد نے تو کمال کر، ابن سعد نے جو طبقات لکھی ہے نا صاحب، کمال کی چیز لکھی ہے. اگر یہ طبقات نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا حصہ گم ہو جاتا. 230 ہجری میں انہوں نے انتقال فرمایا، اس سے پہلے وہ طبقات لکھ گئے تھے. طبقات 12 جلدوں میں چھپ کے آئی ہے اور 12 جلدوں میں سے 2 جلدیں پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر ہیں اور 10 جلدیں صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہ کے حالات پر. کتنی تعریف کتاب کی جائے اتنی کا طبقات ابن سعد کی. اور طبقات ابن سعد چھپی کب ہے؟ یہ 1898 کے بعد کہیں چھپی ہے، کیونکہ شبلی نعمانی الفاروق میں یہ لکھتے ہیں کہ طبقات ابن سعد ہمارے سامنے نہیں ہے، اور وہ ہوتی تو ہم ان روایات کا تجزیہ کرتے. شبلی نے ایک روایت نقل کر دی ہے اور گاتے پھرتے ہیں، حوالے دیتے پھرتے ہیں، ایسے جیسے شبلی نعمانی کا قلم نہ ہوا آسمان سے وہی آ گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے معاملے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلانے کی کوشش کی تھی، ان کے دروازے کو آگ لگا دی۔ یہ روایت نقل کر دیا ہے شبلی نے، اور شبلی نے ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، مگر وہ کتاب ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس روایت کے بارے میں۔ اب تو طبقات ابن سعد چھپ کے آ گئی، اس روایت کی تنقید کی جائے کہ ابن سعد نے کن حوالوں سے نقل کیا ہے، سب جھوٹ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کام نہیں کیا۔ بڑے آدمی، جس شخص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ حال ہو کہ وہ ایک چادر آ گئی تھی، بڑا پیس آ گیا تھا ٹکڑا کپڑے کا، تو سب کو تقسیم ہوئی مدینہ منورہ میں، اور وہ ٹکڑا سے عمر رضی اللہ عنہ نے یمن بھجوایا اور کہا اس جیسی دوسری چادر بھی بھیجو۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو کچھ نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ نے یمن سے اس جیسی دوسری چادر منگوائی اور دونوں بھائیوں کو بلا کے کہا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، کہ بھتیجو یہ لو، مجھے بڑا خلق اضطراب تھا کہ ایک بھائی اچھے کپڑے پہنے دوسرے کے پاس نہ ہو، تو میں نے خاص طور پہ تمہارے لیے منگوائی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے اس گھرانے سے اتنی محبت تھی کہ کئی مقامات پر فرمایا کہ لولا ابا الحسن، اگر ابو الحسن نہ ہوتے، علی نہ ہوتے، تو عمر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ بے پناہ محبت، اور وہ بھی کوئی مسلمان ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کی آل اور ان کے اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا تعلق تھا کہ اپنے بیٹے کی تنخواہ کم مقرر کی اور ان حضرات کی تنخواہ زیادہ تھی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میری تنخواہ کم مقرر کر رہے ہیں اور اسامہ کی تنخواہ زیادہ مقرر آپ نے کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے بیٹے، اسامہ کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ اچھے لگتے تھے اور اس کی ماں تیری ماں سے زیادہ اچھی لگتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی مرتبہ جب خلافت میں یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ تنخواہیں کس حساب سے مقرر کی جائیں، تو لوگوں نے کہا، عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبائل سے شروع کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قطن نہیں، سب سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شروع کروں گا، اور جتنا تعلق ان کا جس سے زیادہ تھا اس کی اتنی زیادہ تنخواہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا تعلق تھا اس خاندان سے، گویا کہ عملاً انہوں نے کہا کہ جتنی فتوحات اب ہو رہی ہیں اور جتنا مال خلافت میں آ رہا ہے اور جتنی فراوانی اب پیسے کی اللہ نے دے دی ہے، یہ اسی ہستی کے صدقے میں ہی تو ہے، تو اس کے خاندان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو گاتے پھرتے ہیں نا کہتے عمر رضی اللہ نے یہ کیا، ابن سعد کی طبقات تو تھی نہیں شبلی نعمانی صاحب کے سامنے، وہ تو اب چھپ کے آئیے، اور یہ طبقات ابن سعد جو تھی دنیا میں نایاب ہو گئی۔ 1898 کے قریب قریب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت لکھی ہے شبلی نے، اس کے بعد انہوں نے لکھی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اس مبارک کام میں ان کا خاتمہ فرمایا، انتقال ان کا ہوا، بڑے مبارک کام میں وہ دنیا سے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں بیان کرتے، لکھتے، پڑھتے، اسی میں انتقال فرما گئے۔ تو طبقات ابن سعد کا یہ تھا کہ وہ دنیا میں ملتی نہیں تھی، تو 19ویں 20ویں صدی کے آغاز میں جرمنی میں جو بادشاہ تھے نا، یہ ان کا کارنامہ ہے، یہ صاحب، یہ جنہیں ہم عیسائی اور یہودی کہہ کے رد کر دیتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں، بڑی بڑی خدمات کی ہیں ان کی۔ جرمنی کے بادشاہ کو کسی نے کہا کہ صاحب طبقات ابن سعد ایک کتاب ہے اور وہ نہیں ملتی اور اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ پروفیسر تھے، ساخو نام تھا ان کا، جرمن تھے اور ساخو عربی کے بھی ماہر تھے، اس نے کہا تم اس پہ کام کرو اور اس کتاب کو چھپاؤ، لاؤ، کہاں ہے؟ 1,00,000 جرمن مارک انہوں نے اس زمانے میں دیے اس ایک کتاب کے لیے، انہوں نے کہا اس کتاب کو لاؤ۔ ساخو نے سفر کیا اور پھر وہ کہاں کہاں گئے ہیں، استنبول کی لائبریری سے کچھ جلدیں ملیں، کچھ جلدیں کہیں سے ملیں، کچھ جلدیں کہیں سے ملیں، اور پھر اس کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے یہ سارا کام کر کے ہالینڈ سے یہ نسخہ چھپایا۔ اتنا کام ہوا ہے اس ایک نسخے پہ، 1,00,000 جرمن مارک لگے یا اس سے بھی زیادہ ہی لگے ہوں گے، یہ تو صرف ان کو دے دیے تھے کہ کتاب۔ تو ساخو نے پھر کیا، 12 جلدیں ملی، 12 پروفیسر مقرر کر دیے جو سب عربی پڑھے لکھے تھے، اور ہر ایک کو کہا ایک ایک جلد پہ تحقیق کر. پھر یہ جب چھپ کر آئی ہے تو مسلمانوں نے اپنے یہاں کی کتابوں سے ملا کر دیکھا کہ کہیں انہوں نے کچھ گڑبڑ تو نہیں کر دی. ایک ایک روایت کی تنقید ہوئی ہے, کچھ گڑبڑ نہیں نکلی. جو ابن سعد رحمت اللہ نے لکھا تھا بس وہی ہے, کہ الگ بات ہے کہ ابن سعد رحمت اللہ نے ہی کوئی چیز ضعیف لکھ دی ہو, وہ الگ بات. اتنا کام ہوا ہے, علم کے ساتھ سرمایہ جمع ہو گیا تھا. بات یہ تھی. پوچھتے ہیں لوگ کہ اب اتنے بڑے بڑے نہیں پیدا ہوتے. اب اس لیے نہیں پیدا ہوتے کہ اب 30 لاکھ کی گاڑی خریدی جاتی ہے اور 80 لاکھ کی کوٹھی اور 1 کروڑ کا مکان خریدا جاتا ہے. اہل علم کی سرپرستی نہیں ہوتی. یہ نہیں نا ہوتا کہ کوئی یہ سوچے کہ علمی کام بھی دنیا میں ہونا چاہیے. تو جو صاحب علم لوگ ہیں ان لوگوں کی اعانت, ان کی مدد, ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. یہ اس امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب. اسی لیے اب شیخ الاسلام نہیں پیدا ہوتے, اور اسی لیے اب امام وقت جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے, اور اسی لیے اب کوئی شیخ الحرمین نہیں آتا. وہ اپنے رزق کا پورا کریں یا کتابوں پہ تحقیق کرتے تھے. تو ساخو نے 12 جلدوں میں یہ طبقات ابن سعد پہ کام کروایا, 12 پروفیسر سے, اور پھر وہ چھپ کے آئی. اس کے ساتھ ساتھ سیرت پہ اور کام ہوتا رہا. امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی تاریخ لکھی ہے. تاریخ صغیر دیکھ لیں, امام بخاری کی ہے. تاریخ کبیر دیکھ لیجئے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے. پہلے یہ کتابیں نہیں ملتی تھیں, اب چھپ کر جب آئی ہیں تو پتا چلا امام بخاری رحمت اللہ نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں سیرت کا اگرچہ حصہ کم ہے مگر ہے ضرور. اس کے بعد ایسی روایات بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو سخت قابل گرفت ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, ان کا کوئی تعلق کو جوڑ نہیں بیٹھتا نبوت کے ساتھ. یہ تنقید ہے کرتے ہیں, لیکن سیرت پہ لکھنے کا کام جاری رہا. پھر طبری آئے اور طبری نے تاریخ لکھی ہے. طبری رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ بہت بڑے محدث تھے. ان کی تفسیر طبری بھی چھپی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں ایک تفسیر لکھیں. تو شاگردوں نے کہا حضرت کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی 2-3 لاکھ صفحے تو ہوں. شاگردوں نے کہا حضرت اتنا پڑھے گا کون؟ تو چپ ہو گئے. خیر تفسیروں نے لکھی پھر بھی 30 جلدوں میں, اور ایسی تفسیر ہے کہ قیامت تک کوئی آنے والا شخص اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. بھائی ایسی تفسیر ہے طبری رحمت اللہ علیہ. تفسیر سے فارغ ہوئے تو ان کا اب تاریخ بھی لکھتے. اب وہ کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا تاریخ تو بہت طویل ہے, وہ تو 50 لاکھ صفحے تو ہونے چاہیے. انہوں نے کہا تاریخ اتنی کون پڑھے گا؟ تو پھر انہوں نے تاریخ لکھی 12-15 جلدوں میں, اب چھپی. تو انہیں غصہ بہت آیا, اپنے شاگردوں سے کہنے لگے تم لوگ نہ تاریخ پڑھو گے نہ تفسیر پڑھو گے, کیا بالکل ہی جاہل رہو گے؟ یہ علم تھا نا, معیار تھا, اسٹینڈرڈ تھا. مسلمان اتنے پڑھے لکھے تھے. اب جس طرح مطالعہ اور پڑھنا, معاف کیجئے گا سخت لفظ ہیں, سور کے گوشت کی طرح مسلمانوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے نا, ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا, ایسی نقبت کبھی نہیں آئی. پورا پورا دن گزر جاتا ہے اور 100 صفحے نہیں پڑھتے, کیسے جیتے؟ یہ علم ایسے ہی نہیں آ جاتا کہ خدا حلق میں کسی کے علاقے انڈیل دے. محنت کرنی پڑتی ہے, پھر جا کر کئی چیزیں سامنے آتی ہیں, اور پھر زندگی کی راہیں متعین ہوتی ہیں. انقلاب انقلاب ہر زبان پہ چڑھا ہوا ہے, اور دوسری طرف علم میں کبھی پڑھ کے نہیں دینا, کبھی لکھ کے نہیں دینا, کبھی اپنے آبا و اجداد کے حالات, سیرت, تاریخ, خلافت, تفسیر, فقہ, کوئی علم سے مناسبت نہیں. تو بھلا بتائیے حالات کیسے بدلے؟ تو طبری ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ لکھی, اور ان کی تاریخ بھی یورپ نے ہی چھپوائی ہے. یورپ نے جتنے کام مسلمانوں کے مفاد میں کیے ہیں ان کی بھی ایک فہرست ہے پوری, اور اگر انہیں سنائیں کہ امریکہ اور یورپ نے مسلمانوں کے علمی کام کتنے کیے ہیں تو ہمارے یہاں آسان بات ہے الزام لگانا کہ یہ تو امریکہ کے جائیں. پروفیسر تھے مارگو لیوس, اور مارگو لیوس نے مسند احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ایک ایک حرف کا مطالعہ کیا ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ کی مسند جو ہے اب جو آئی ہے اب جو لیٹسٹ آئی ہے 50 جلدوں میں آئی ہے تحقیق اور تنقید کے ساتھ اور 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 ابھی تک ایسے آدمی کو دیکھنے کو آنکھیں طرف گئی ہوں جس نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کا پورا مطالعہ کیا اور مسلمانوں میں اس کی سخت متاثر ہے یہ مارگولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتا ہے آگ اس کے قلم سے نکلتی ہے سخت توہین آمیز جملے لکھتا ہے لیکن لکھتا پڑھ لکھ کے یہ نہیں ہے ایسی پوری مسند احمد کو پڑھا ہے پھر وہ اس نے ان روایات کو اپنی نظر سے دیکھا ہے اور باقی کتابوں کو کا اتنا دھیان نہیں کیا تو یہ تبریزی چھپ کے آئی امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگ ان کو بھی ان پہ بھی الزام لگاتے ہیں تبری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے اور اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے تھے قبرستان میں ان کی مجتہد ہونے کی شواہد مجتہد ہونے کی گواہی دیتے تھے اور وہاں ان کی فقہ ایسے ہی چلتی ہے یہ صدی ڈیڑھ صدی تک جس طرح امام شافعی امام ابو حنیفہ مالک اور احمد رحمہ اللہ کی فقہ چلتی رہی ہے بڑے آدمی اب یہ بچے اس کے ان کے خلاف کتابیں لکھنے لگ گئے ہیں مگر انہوں نے اپنی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مستقل بحث لکھی اب ہماری سند ان سے متصل ہو گئی دیکھا آپ نے سیرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متصل سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ان کے شاگردوں میں آگے زیاد بن عبداللہ آئے زیاد بن عبداللہ ابن اسحاق کے شاگرد تھے اصل میں تو اور ابن اسحاق کے شاگرد تھے سیرت سے اتنا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آبائی گھر بیچ کر جتنے پیسے تھے ان سے بس لکھنے پڑھنے کا ہی ساری زندگی کام کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہو جائے احادیث محفوظ ہو جائے 183 ہجری میں انتقال ہوا ہے ولید ابن مسلم تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا شام کے تھے 195 ہجری میں انتقال ہوا شام میں کہتے ہیں ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں نہیں تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ رہا ہوں یہ کتاب رہ گئی کسی نے پوچھا اس سے پہلے تو انہوں نے کہا 70 سے زیادہ کتابیں لکھی پھر وہ سیرت لکھنے بیٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی عبد الرزاق بن حمام بن نافع رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے تفسیر ان کی اب چھپ کے آئی ہے اور عبد الرزاق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیرت لکھی ہے یہ ابن حمام کے بارے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے چونکہ ان کی کتاب مصنف نہیں تھی مصنف عبد الرزاق تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے بعض چیزیں لکھی ہیں لیکن کتاب حضرت کے سامنے ہوتی تو شاید یہ جملے نہ تحریر فرماتے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی اب جو چیزیں چھپ کے سامنے آئی ہیں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف ہے حضرت وکر کی حضرت عمر کی حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کی اتنے سچے آدمی تھے کہ یحیٰ ابن معین نے لکھا ان کے حالات میں وہ کہتے تھے کہ تم عبد الرزاق کو برا کہتے ہو اور خدا کی قسم اگر وہ مرتد بھی ہوتا نا تو بھی اس کی حدیث ہم دے لیتے وہ اتنا سچا آدمی مراد یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولتا اگر وہ کافر بھی ہوتا تو یہود کچھ بھی ہوتا تو جھوٹ بالکل نہیں بولتے تھے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بھی آ گئی ہے حدیث بھی ان کی کتاب آ گئی ہے یہ جو مصنف عبد الرزاق 12 جلدوں میں آئی ہے دنیا میں نایاب ہو گئی یہ جرمنی والوں نے اس کتاب کو پورا کیا ہے اور انہوں نے اس کتاب کو ہندوستان بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے منور کرے شیخ حبیب الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بیمار تھے اور جب یہ کہا گیا کہ حضرت مصنف عبد الرزاق آپ کے پاس بھیجی گئی ہے کہ حدیث کی کتاب ہے سیرت کی چیزیں ہیں آپ اس کو ایڈٹ کر دیں تو وہ 12 جلدیں لیتے لیتے یہ ایڈٹ کروا دیں اس پر تغیر میں تھوڑا علم ہے یہاں کے لوگوں کے پاس اس کان کو کھودنے والے نہیں ہیں اور ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں اوزار نہیں ہیں وگرنا یہاں تھوڑا علم ہے 12 جلدیں حدیث کی کتابوں کی کوئی آدمی بستر پہ لیتا ہوا بیمار پڑا ہو گئے اچھا اس حدیث کے نیچے یہ لکھو یہ فلاں جگہ بھی آئی ہے یہ فلاں جگہ بھی آئی ہے اچھا یہ راوی ایسا ہے وہاں حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایڈٹ کردہ اب چھپی ہے 12 جلدوں اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آگے 289 ہجری میں انتقال ہوا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پہ مستقل ایک کتاب لکھ دی شمائل کے عنوان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات انہوں نے درج کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا, قد کیسا تھا, بت کیسا تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے. اور یہ شمائل ایسی چیز ہے جو صدیوں سے اس شاخ کی جان ہے, پڑھتے پڑھاتے ہیں اسے, اس کی شروح لکھتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یوں محفوظ. اسماء الرجال کی کتابیں آ گئی, تین روایات کو پرکھو. اسی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد, ان کا گھرانہ, ان کے آبا و اجداد, ایک ایک چیز لوگوں نے محسوس کی ہے. یہ سارا علم آپ دیکھیے تو حقیقتاً سیرت کا علم ہے. آپ دیکھیے حقیقت میں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی لیے. پھر انہوں نے چھان پھٹک کے وہ روایات بھی الگ کر دی جن روایات کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. مثلاً موضوع روایات پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ مستقل تصانیف لکھی گئیں. حاکم رحمت اللہ علیہ نے روایت لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کوئی خطا ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسے؟ تو انہوں نے کہا میں نے عرش پہ دیکھا تھا, کلمہ لکھا ہوا تھا, اس میں اللہ آپ کے نام کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تھا. اب یہ حدیث اگرچہ حاکم نقل کر دی ہے مگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت چرا کی ہے, بعد والوں نے سخت چرا کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بالکل کوئی حدیث نہیں, اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیدا ہوتے تو دنیا ہی نہ پیدا کی جاتی, انہوں نے اس پہ سخت اعتراض کیا. محدثین نے معیار کو قائم رکھا ہے. علی اعوذ باللہ یہ تصور میں نہیں آ سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقید, کوئی توہین کرے, مگر جو روایات جس درجے کی تھی وہ لکھتے چلے گئے. امام طبری رحمت اللہ علیہ بغداد میں آئے اور بغداد میں ایک آدمی بیان کر رہا تھا, وائز جو ہوتے ہیں نا, علم نہ ہو اور محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے اور اپنی شخصیت کا دھاک بٹھانے کے لیے جو وائز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایسی غلط سلط روایات ہمیشہ بیان کرتے رہتے. تو عوام تو پھر عوام ہوتے ہیں. وہ ایک وائز نے بیان کر دیا بغداد میں, اس نے کہا قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا. امام طبری رحمت اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگا دیا کہ خدا کا ہم نشین کوئی نہیں ہوگا قیامت. اور بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ اللہ اللہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عزت احترام, ان کی شان, ان سب چیزوں کے باوجود بہرحال اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ اس تک تو نہیں, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. طبری رحمت اللہ نے لکھ کے لگا دیا. لوگ جب واز سے فارغ ہو کے نکلے باہر, انہوں نے یہ جملہ پڑھا تو اتنی پتھراؤ کیا اس گھر پہ, اتنا پتھراؤ کیا کہ ان کے باہر کی چار دیواری پتھروں میں گری. ایک حدیث اپنے پاس سے گھڑ لی ہے اور گھڑنے والوں کو بڑے نفع ہوئے اس سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عشق وافا وقتما, جس نے عشق کیا پھر پاک رہا پھر اس عشق کو چھپایا, ماتا ماتا شہیدن وہ مرا تو شہادت کی موت مرا. یہ حدیث لکھ لی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے اس حدیث کو نقل کر کے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند سورج کی طرح روشن ہوتی اور صاف ہوتی تو بھی یہ جھوٹ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ نہیں. محدثین جو ہوتے ہیں وہ موضوع روایات کو کیسے پرکھ لیتے ہیں اور کیسے پتا چل جاتا ہے. اصل میں صراف جو ہوتا ہے نا, وہ جب سکے کو پرکھتا ہے تو کھن کی آواز آتی ہے نا, اس آواز سے سمجھ جاتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا سکہ صحیح. بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, حدیث, اس میں نور ہوتا ہے, اور محدثین اس کے الفاظ, اس کی ادائیگی, ان چیزوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے یا نہیں فرما سکتے تھے. مگر اس درجے پر اور اس مرتبے پر پہنچنا بڑا کاردار ہے. تو اس لیے سیرت متصل ہے. سند سمجھ میں آئی؟ ابن اسحاق کی, عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, واقدی رحمت اللہ علیہ, طبری کی, امام ترمذی کی, بخاری کی, ابن سعد کی رحمت اللہ علیہ اجمعین. یہ وہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متصل ہم تک پہنچی ہے. ہمارے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے ہیں, ہم اپنے ایک ایک علمی اور روحانی باپ کو پہچانتے ہیں کہ وہ کس درجے کا تھا، کہاں سے سند آئی تھی، کس سے حدیث لی، کیا روایت بیان کی، اور یہ شرط صرف اسی امت کو حاصل ہے. دنیا میں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں ہیں جن کی امت کو یہ شرط حاصل ہو. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ ضروری ہے، اس کے حلقے بھی ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق